Allez. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما آج ہم سورہ فتح پڑھیں گے. سورہ فتح سورہ جمعہ کے بعد اور سورہ مائدہ سے پہلے نازل ہوئی ہے سن 6 ہجری میں, اور یہ پوری سورت ایک رات میں نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس مدینہ کی طرف تشریف لا رہے تھے, تو دوران سفر رات کو یہ سورت نازل ہوئی تھی. ماقبل کے ساتھ یعنی سورہ محمد کے ساتھ سورہ فتح کا ربط کئی طریقوں سے ہے. ایک ربط یہ ہے کہ سورہ محمد میں فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ, یہ کہا گیا تھا. تو سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے, وہاں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے, تو فتح میں محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سے پہلے جو سورت ہے سورہ محمد, وہ شرح ہے لا الہ الا اللہ کا, اور سورہ فتح یہ شرح ہے محمد الرسول اللہ کا. وہاں کلمے کا ایک جز ہے, یہاں کلمے کا دوسرا جز ہے, اور اسی دیوار سے سورہ محمد کہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس سے پہلے کئی سورتوں کے اندر تجری من تحت حل انہار آیا ہے, تو نہروں کی تفصیل یہ صرف اور صرف سورہ محمد میں ہے. جو کل آپ نے پڑھا کہ ایک نہر پانی کا ہوگا, ایک دودھ کا ہوگا, اور ایک شہد کا ہوگا, ایک شراب کا ہوگا, یہ چار انہار ہے, تو یہ تفصیل یہ سورہ محمد میں ہے, کہیں اور نہیں ہے. تو یہ گہرا ربط ہے ان دونوں سورتوں کے درمیان. اور اس کے علاوہ ایک اور مضبوط ربط ہے ان دو سورتوں کے درمیان, اور وہ یہ ہے کہ سورہ محمد میں اعلان جہاد ہے، فضرب ضرب الرقاب، اور سورہ فتح میں اعلان فتح ہے، تو یہ بھی ایک ربط ہے ان دو سورتوں کے درمیان. اس کے علاوہ ایک تیسرا ربط بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ محمد میں منافق کے پہچاننے کی ایک علامت بیان کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فراست سے بھی منافقین کو پہچانیں گے، لیکن لحن القول سے بھی آپ منافقین کو پہچان سکتے ہیں. یہ بھی ایک علامت ہے منافقین کے پہچاننے کی. تو سورہ فتح میں منافقین کے پہچاننے کی ایک اور علامت بیان کی گئی ہے، اور وہ علامت یہ ہے کہ مشکلات میں جب آدمی کے قدم متزلزل ہوں گے تو یہ علامت ہے، دلیل ہے کہ اس آدمی کے دل میں ایمان نہیں ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، یعنی ایک علامت ہے منافقین کے، جو اس صورت میں بیان کی گئی ہے، اور ایک علامت وہ تھی کہ جو سورہ محمد میں بیان کی گئی تھی. خلاصہ صورت یہ ہے کہ اس صورت کے دو حصے ہیں. تو پہلے حصے میں چار بشارتیں برائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دو بشارتیں برائے مومنین ہے. اور اسی طریقے سے اس صورت کے اندر زجر برائے منافقین ہے اور اعلان فتح ہے. یہ مضامین صورت کے پہلے حصے میں ہے، اور سورت کے دوسرے حصے میں جو مضامین ہے وہ اعادہ بشارت ہے، ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی صفات بیان کی گئی ہے، اور دونوں حصوں کے درمیان اعلان ہے کہ معذورین یہ قابل زجر نہیں ہے بلکہ وہ مستثنا ہے. یہ سورت کا خلاصہ ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے فتح مبین کا فیصلہ کر لیا ہے. اب فتح مبین سے مراد کیا ہے؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ بھی فتح ہے مسلمانوں کا. اس لیے کہ جب آپ عمرہ ادا کرنے کے لیے نکلے تھے اور حدیبیہ پہنچے تھے، تو آپ نے مشرکین مکہ کے پاس پیغام بھیجا، اس لیے کہ آپ کی سواری وہاں بیٹھ گئی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے کسی کو بھیج دیتے پیغام، اور مشرکین کو بلاتے ہیں، ان سے مذاکرات کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں آئے. پھر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں مشرکین نے روکا تھا مہمان نوازی وغیرہ کے لیے، لیکن یہاں اطلاع آئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور آپ نے ان سے بیعت جہاد لیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقام لیں گے اور ان کا بدلہ لیں گے. مشرکین مکہ کو جیسے پتہ چلا آپ کے بیعت لینے کا، اس لیے وہ فوراً گھبرا گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فوری طور پر انہوں نے روانہ کیا اور ساتھ ساتھ کچھ آدمی مذاکرات کرنے کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور پھر وہاں پر مذاکرات ہو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چونکہ بیٹھ گئی تھی اور کچھ اشارے آپ کو مل گئے تھے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے روشنی میں صلح فرمایا. کچھ شرطیں ایسی تھی کہ جو بظاہر بہت سخت شرطیں تھی اور مسلمانوں کے دل ان شرائط ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی سوال اٹھایا تھا کہ حضرت ہم نے آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے اور اب تو ہم واپس جا رہے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا اور خواب کے اندر آپ نے یہ دیکھا تھا کہ ہم لوگ گئے ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے اور اس طریقے سے صحابہ کرام نے عمرہ ادا کیا ہے اور اس کے بعد کسی نے حلق کیا ہے, کسی نے قصر کیا ہے. تو یہ خواب آپ نے دیکھا تھا اور اس خواب کے دیکھنے کے بعد پھر اتفاق سے اسی سال عمرے کا ارادہ پیدا ہوا. تو جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا, حالانکہ وہ کسی کو حرم آنے سے روکتے نہیں تھے, عمرہ ادا کرنے سے کسی کو نہیں روکتے تھے, لیکن یہاں پر انہوں نے پیغام بھیجا اور اس طریقے سے تیاریاں شروع کر لی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور جنگ کریں گے, مقابلہ کریں گے. بہرحال شرائط کے اندر ابتدا میں تو یہ تھا کہ بسم اللہ پر ان کا اعتراض تھا, محمد الرسول اللہ پر ان کا اعتراض تھا, کہا بسم اللہ شرائط نامہ سے ہٹا دے اور محمد رسول اللہ کا لفظ جو ہے نا یہ بھی ہٹا دے اور محمد بن عبداللہ یا محمد بن عبد المطلب لکھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے لفظ کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کاغذ لے لیا اور اس لفظ کو پھر آپ نے مٹھایا. اس میں یہ شرائط بھی تھے کہ اگر کوئی اہل مکہ سے مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو واپس کریں گے, اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی مرتد ہو کر مکہ آئے گا تو اہل مکہ اس کو واپس نہیں کریں گے. اور اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے, عمرہ ادا کیے بغیر یہاں حلال ہوں گے اور یہاں سے واپس چلے جائیں گے, اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے لیکن بڑے ہتھیاروں کے ساتھ نہیں آئیں گے, چھوٹے ہتھیاروں کے ساتھ آئیں گے, یعنی صرف تلواریں لے کر آئیں گے اور تلواریں بھی کھاٹیوں کے اندر ہوگی اور 3 دن مکے میں رہیں گے اور اس سے زائد رہنے کی اجازت نہیں ہوگی, اس کے بعد پھر آپ نے واپس جانا ہوگا. تو آپ نے صحابہ کرام کو یہی حکم دیا کہ اپنے جانوروں کو یہی کاٹے, کیونکہ حدیبیہ اور کچھ مطلب یہ ہے کہ کچھ حصہ حدیبیہ کا وہ حرم کے اندر ہے اور کچھ حرم سے باہر تھا. تو جس طریقے سے آپ نے بخاری میں پڑھا ہے کہ آپ نے جانور وہاں کاٹے تھے, یا یہ ہے کہ جانور آپ نے کسی کے حوالے کیے تھے اور وہ لے گئے تھے اس حصے میں جہاں جو حصہ حرم میں تھا اور وہاں پر انہوں نے پھر ان جانوروں کو کاٹا تھا, ذبح کیا تھا اور آپ وہیں حلال ہو گئے تھے اور پھر صحابہ کرام واپس وہاں سے تشریف لائے تھے. تو جب بعض صحابہ کرام نے یہ سوال اٹھایا کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے, تو آپ نے فرمایا کہ بالکل میں نے کہا تھا لیکن میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اس سال کریں گے, لہذا وقت اور سال کا تعین نہیں ہے خواب کے اندر, تو ابھی ہم واپس جائیں گے اور انشاءاللہ عمرہ کریں گے. اور پھر وہی ہوا کہ اگلے سال آپ صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور انتہائی امن کے ساتھ آپ نے عمرہ ادا فرمایا اور 3 دن آپ نے مکہ میں قیام فرمایا اور پھر حسب معاہدہ وہاں سے آپ صحابہ کرام کے ساتھ واپس تشریف لائے. تو معاہدہ تحریر ہو رہا تھا کہ ہم میں سے اگر کوئی آدمی مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا آپ واپس کریں گے, اور اگر آپ میں سے کوئی آدمی مرتد ہو کر ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. تو ابا جندل کے والد معاہدہ تحریر کر رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اتنے میں ابا جندل مسلمان ہو کر حضرت کے پاس پہنچ گئے تو ان کے والد نے مطالبہ کر دیا کہ میرے بیٹے کو حوالے کر دے، آپ نے فرمائے کہ نہیں، ہم تو اب ان کو حوالے نہیں کریں گے، اس لیے کہ ابھی معاہدہ لکھا نہیں کیا ہے۔ تو ان کے والد سہیل نے کہا کہ نہیں، اگر آپ حوالے نہیں کریں گے تو پھر ہم معاہدہ نہیں کریں گے، صلح کرنے کے لیے پھر ہم تیار نہیں ہیں۔ تو آپ نے ابا جندل کو سمجھایا کہ ابا جندل ابھی آپ کو حوالے کر دیتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، القریب اللہ تبارک و تعالی ایسے حالات پیدا فرمائیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد ابو البصیر وہ مسلمان ہو کر تشریف لائے تو ان کا مطالبہ بھی کیا گیا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معاہدہ ان کو حوالے کر دیا، اور لے جانے والے جب اس کو لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک کو پیشاب کا تقاضا لگا، اور جب وہ بیٹھ گیا تو ابو البصیر نے اسی کی تلوار لے کر اس کا گردن اڑا دیا، اور دوسرا باغ مدینہ کی طرف، ابو البصیر پیچھے تھے اور وہ بھاگتا ہوا مدینہ میں داخل ہو گیا کہ بچاؤ 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 بچاؤ، میری جان بچاؤ۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب اس کو ہمارے حوالے کر دو، آپ نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ ہے لے جاؤ، کہا نہیں اس طریقے سے میں نہیں لے جا سکتا، آپ ان کے ہاتھ باندھ دے، ان سے تلوار لے لے اور پھر میرے حوالے کر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اب اگر آپ مجھے ان کے حوالے کریں گے تو اب تو میں نے ان کے ایک آدمی کو بھی مار دیا ہے، یہ مجھے قتل کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی، ایسا کوئی آدمی نہیں ہے سمجھدار کہ جو اس کو سمجھائے، کیونکہ اگر یہ ہمارے پاس رہے گا تو ہمارا تو معاہدہ ہے اور معاہدے کے ہم پابند ہیں، ہم حوالے کریں گے۔ تو پھر صحابہ کرام میں سے کسی نے ان کو سمجھایا کہ آپ مدینہ نہ آئے اور آپ یہاں سے نکل جائے، کیونکہ جب یہاں آئیں گے تو یہاں تو حضرت کا معاہدہ ہے اور معاہدے کے تحت آپ کو حوالے کریں گے، آپ یہاں سے نکلے۔ تو ابو البصیر چلے گئے، پھر دریا کے کنارے بیٹھ گئے تھے اور وہیں سے اہل مکہ کا راستہ تھا شام کے لیے، تو ان کے قافلے جب آتے تھے تو یہ ان کو لوٹتے تھے اور اس طریقے سے ان کو تکلیف اور نقصان پہنچاتے تھے۔ اسی طریقے سے ابا جندل دوبارہ نکل کر آ گئے تو وہ ابو البصیر کے ساتھ پاس گئے اور وہاں بیٹھ گئے۔ تو اس طریقے سے جو لوگ مکہ سے مسلمان ہوتے گئے اور وہ آ کر ابو البصیر کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھتے گئے، تو وہاں ایک جماعت تیار ہو گئی اور پھر انہوں نے مشرکین کے قافلوں کے اوپر حملے شروع کیے۔ تو مشرکین بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور وہ حضرت کے پاس مدینہ آئے کہ یہ جو ایک شرط ہے اس کو ختم کرتے ہیں کہ ہم میں سے اگر کوئی آدمی مسلمان ہو جائے تو وہ آپ واپس نہ کرے، اور اگر آپ میں سے کوئی آدمی مرتد ہو گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور یہ جو دریا کے کنارے آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ مدینہ بلائے تاکہ ہمارا راستہ خالی ہو جائے۔ تو آپ نے خط لکھا ابو البصیر کے نام، اور اس میں یہ لکھا ابو البصیر اللہ تبارک و تعالی نے حالات سازگار کر دیے، مشرکین نے خود اپنا لگایا ہوا شرط واپس لے لیا، اب آپ لوگ مدینہ آ سکتے ہو، مدینہ آ جائے۔ تو جب حضرت کا خط ملا ابو البصیر کو، اس وقت وہ شدید بیمار تھے اور بالکل نزع کی کیفیت تھی، تو انہوں نے حضرت کا خط لیا اور آنکھوں سے لگایا، چوما اور پھر فرمایا کہ میں نے اسلام قبول کیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اور حضرت کے ساتھ معرکوں کے اندر شرکت کرنے کے لیے، لیکن اتفاق سے میں بیمار ہو گیا ہوں، لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ زندگی کے آخری لمحات ہے، اگر آخری لمحات میں پیغمبر سے ملاقات نہیں ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط سے ملاقات ہو گئی اور پھر اس کی روح جو ہے نا پرواز کر گئی، اور ان کے جو باقی ساتھی تھے وہ پھر مدینہ تشریف لائے۔ اور یہ ایک مختصر جو ہے نا واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا۔ تو بعد کہتے ہیں کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے فتح مبین سے، اور بعد کہتے ہیں کہ نہیں، صلح حدیبیہ نہیں فتح مکہ مراد ہے، اور اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے بعد جتنے فتوحات ہیں وہ سب کے سمراد ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد فتوحات کا دروازہ کھول دیا، خیبر فتح ہو گیا اور اسی طریقے سے مکہ بھی فتح ہوا اور بہت سارے علاقے پھر اس کے بعد فتح ہو گئے تھے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یہ ثمر اخروی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی بخش دے تیرے ان لغزشوں کو جو پہلے ہو چکے ہیں یا آئندہ ہوں گے. نبی خطا سے معصوم ہوتا ہے اور خطا اور گناہ نبی سے صادر نہیں ہوتا. تو یہاں ما تقدم من ذنبک و ما تاخر سے وہ اجتہادی لغزشی مراد ہیں. ویتم نعمتہ علیک, اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمت آپ کے اوپر مکمل کر دے. ویہدیک صراط مستقیما, اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو چلائے صراط مستقیم کے اوپر. وینصرک اللہ نصرا عزیزا, اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرے عزت والا. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم, اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے دلوں کے اوپر سکینہ نازل کیا تھا, اور ثمرے سکینہ کیا ہے؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم, تاکہ ایمان میں اضافہ ہو ایمان صحابہ کرام کی ایمان کے ساتھ. وللہ جنود السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کے لشکر, پیغمبر کے لیے تسلی. تو سکینہ کے نزول کا مطلب کیا ہے؟ سکینہ کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے شرائط بظاہر ایسے تھے کہ مسلمانوں کے حق میں نہیں تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ ان شرائط کے اندر مسلمانوں کا کتنا فائدہ ہے, اور اسی صلح کے زمرے میں پھر اللہ تبارک و تعالی, اور اسی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی آگے بہت ساری فتوحات آپ کو دینے والے ہیں. تو اس اعتبار سے چونکہ یہ شرائط بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھے, بہت سارے مسلمانوں کو صدمہ تھا کہ شرائط بڑے عجیب ہے اور عمرہ کیے بغیر ہمیں یہاں سے واپس جانا پڑتا ہے. حالانکہ الحمدللہ ہم 1500 آدمی اس وقت یہاں موجود ہے, اور مکے والوں سے نمٹنے کے لیے ہم کافی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل کے اوپر سکینہ نازل فرمایا, اور بغیر کسی اعتراض کے اور بغیر کسی لیت العلہ کے اور چو چرا کے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ کے تمام شرائط کو دل سے قبول کر لیا. وکان اللہ علیما حکیما, اللہ تبارک و تعالی تے خبردار اور حکمت والے, یعنی جو فوائد ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے, جو نقصانات ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا, اور پیغمبر نے جو معاہدہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے کیا تھا, تو اس معاہدے کے جو فوائد تھے وہ بعد میں جب صحابہ کرام کے سامنے آ گئے تو ان کی عقلیں حیران ہو گئی تھی. لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, تاکہ یہ زیادتی ایمان کا ثمرہ ہے, تاکہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو داخل فرمائے باغات کے اندر, جنت کے اندر, اور ایسی جو ہے نا جنت جس کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوگی, سمجھے نا. تو یہ تجری من تحتها الانہار تو آپ کو تقریباً ہر صورت میں ملے گا, لیکن تفصیل اس کے آپ کو سورہ محمد میں ملے گی. یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے کہ جو نہریں جنت کے اندر بہتی ہے, کتنی نہریں ہیں؟ 4 نہریں ہیں. کہاں سے یہ چلتی ہے؟ یہ عرش سے چلتی ہے, اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے جو ہے نا تمام جنتوں کے اندر یہ نہریں چلتی ہے, اور پھر اس سے جو ہے نا چھوٹی چھوٹی کائیاں ساری جنت کے اندر پھیلائی گئی ہے. تو تفسیر سورہ محمد کے اندر ہے. ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے خطاؤں کو مٹھا دے، وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور اللہ کے ہاں یہ بڑی کامیابی تھی جو آپ کو ملی، اس لیے کہ مکے والے تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن آپ کے بیعت کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے اوپر ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ خود بخود معاہدہ کرنے کے لیے نکلے اور میدان صلح حدیبیہ میں پہنچ گئے تھے، تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کی. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی سزا دے منافق مردوں کو عورتوں کو، مشرکین مردوں کو اور عورتوں کو. اَظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ، یہ مجرمین کی صفت ہے جو اٹکلیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پر نامناسب اٹکلیں، عجیب عجیب جو ہے نا باتیں اڑاتے تھے اور اٹکلیں جو ہے نا وہ پیش کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں. دائرۃ السوء علیہم دائرۃ السوء، یعنی ان کی جو برائی ہے وہ ان کے اوپر لوٹ کر آئے گی، اور اس طریقے سے ان کی برائی سے مسلمان متاثر نہیں ہوں گے. وغضب اللہ علیہم ولعنہم واعد لہم جہنم، اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے غضب ہے ان کے اوپر اور اس طریقے سے اللہ کے لعنت ہے ان کے اوپر، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے. وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم جو ان کو ملے گا. وللہ جنود السماوات والارض، تسلی ہے پیغمبر کے لیے کہ زمین آسمان کے لشکر اللہ کے ہے. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والے ہیں. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، فریضہ رسول کا بیان ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے اپنی امت کے اوپر، اور اسی طریقے سے اپنی امت کے اوپر گواہ یا سابقہ انبیاء کے اوپر گواہ. ومبشرن، اور خوشخبریات سنانے والا. ونذیرن، اور ڈرانے والا. اور یا یہ ہے کہ شاہدن کا معنی کیا ہے؟ احوال بتانے والا اور خوشخبریاں سنانے والا، اور اس طریقے سے نہ ماننے والوں کو ڈرانے والا. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ فریضہ امت ہے تاکہ آپ ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر. وتعزروه، اور اللہ کے رسول کی مدد کرے. وتوقروه، اور تعظیم کرے. وتسبحوه بکرا واصیلا، اور پاکی بیان کرے اللہ تبارک و تعالی کے صبح و شام. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ککر کا درخت تھا اور اسی درخت کے نیچے آپ نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، تو اسی بیعت کا تذکرہ ہے. جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو یہ بیعت بظاہر آپ کے ہاتھ پر تھی، حقیقت کے اندر یہ بیعت کس کے ساتھ تھی؟ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تھی. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ جو اللہ کے شان کے ساتھ لائق ہے، وہ بیعت کرنے والوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا تھا. فمن نکسا فانما ینکس علی نفسہ، جو ہاتھ توڑے گا تو وبال اس پر پڑے گا. ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ، اور جو آدمی اس عہد کے پاسداری کرے گا، وہ عہد کہ جو اس نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ پہلے گزر گیا. انما یبایعونک، انما یبایع، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، حقیقت کے اندر یہ عہد کس کے ساتھ تھا؟ اللہ کے ساتھ. تو جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کی عہد کو توڑے گا، فسیؤتیہ اجرن عظیما، کہاں چلے گئے، جو اللہ کے ساتھ کی عہد کو پورا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اور جو اللہ کے ساتھ کی عہد کو توڑے گا تو اس عہد کا جو وبال ہے وہ اس پر پڑے گا۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا، منافقین مدینہ کے اندر کافی تعداد میں رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہو گئے تھے تو منافقین نے لیت العل شروع کیا اور نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے، پیچھے رہ گئے تھے۔ تو ان کا تذکرہ ہے، سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا، حضرت ہم آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار تھے لیکن ہمیں مصروف کر دیا ہمارے اموال نے اور ہمارے گھر والوں نے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ بر وقت نہ نکل سکے، تو یہ ایک گناہ ہم سے واقع ہو گیا، لہذا آپ ہمارے لیے استغفار پڑے اور ہمارے اس گناہ کو بخشوائے۔ فاستغفر لنا، یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، یعنی بظاہر تو وہ مغفرت کے لیے درخواست پیش کر رہے تھے لیکن دل سے وہ مغفرت طلب نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ تو منافق تھے اور وہ پیچھے رہنے کو گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ تو یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، جو کچھ زبان سے کہتے تھے وہ دل میں نہیں تھا۔ قل فمن يملك لكم من الله شيئا، آپ نے فرمایا کہ تم جو پیچھے رہ گئے تھے تو بتاؤ، فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، کون مالک ہے اللہ سے کسی چیز کا، اگر اللہ تبارک و تعالی ارادہ کرے آپ کے حق میں نقصان کا تو ہے کوئی جو آپ کو نقصان سے بچا سکے، اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے ارادہ کرے نفع پہنچانے کا تو ہے کوئی کہ جو آپ تک پہنچنے والے نفع کو روک سکے، کوئی بھی نہیں ہے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیر، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اعمال سے باخبر ہے اور آپ کے دلوں سے بھی باخبر ہے، آپ کے پیچھے رہنا کس وجہ سے تھا اللہ تبارک و تعالی کو سب پتہ ہے۔ بل ظننتم ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم، آپ نے فرمایا کہ تمہیں گھر والوں نے نہیں روکا، مال نے نہیں روکا، باغات نے نہیں روکا، بلکہ تمہارا خیال یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ نکلنے والے زندہ صحیح سلامت لوٹ کر واپس مدینہ نہیں آئیں گے، مکے والے ان کو کھا جائیں گے اور سب کو جو ہے نا قتل کریں گے، اس لیے آپ ساتھ نہیں نکلے تھے۔ اب ہم واپس آئے ہو تو آپ کہتے ہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی، گھر میں مصروفیات تھی اور اس طریقے سے جائیدادوں کی کچھ مصروفیات تھی جس کی وجہ سے ہم نہ نکل سکے، آپ ہمارے خطا گناہ کو بخشوائے۔ یہ تو بات کی باتیں ہیں آپ کی، بل ظننتم، بلکہ پیچھے رہنے کی جو اصل وجہ تھی وہ یہ تھی کہ تمہارا خیال یہ تھا اللن ينقلب الرسول والمؤمنون، کہ واپس ہرگز واپس لوٹ کر نہیں آئے گا پیغمبر اور ایمان والے الی اہلہم، اپنے گھروں کی طرف ابداً ہمیشہ کے لیے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہی بات شیطان نے تمہارے دلوں کے اندر خوبصورت کر کے جو ہے نا بٹھائی تھی۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السُّوءَ، اور تم نے انتہائی ناکارہ قسم کے جو ہے نا گمانے گڑ رکھی تھی۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہلاک ہونے والی قوم ہو۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو اللہ کے اوپر ایمان نہ رکھتا ہو، اللہ کے رسول پر ایمان نہ رکھتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کے عذاب کو، ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کے عذاب کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، دل سے مانو یا نہ مانو، دل سے مانو گے تو جہنم کے آگ سے بچ جاؤ گے، اور دل سے نہیں مانو گے جیسے کہ آج تک آپ نے دل سے نہیں مانا تو جہنم کا گڑاب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر کے رکھا ہے. وللہ ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اللہ ہی کے لیے زمین آسمان کی بادشاہی, جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. وکان اللہ غفور الرحیم, اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. لہذا گناہ خطا کے بعد نا امیدی کی طرف نہ جانا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی تم دلاتے ہیں اور خوب تم دلاتے ہیں کہ آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے, باوجود گناہوں کی اللہ کی طرف رجوع کرو گے, اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے, یہاں تک کہ شرک جیسے گناہ سے بھی اگر توبہ کر کے اللہ کی طرف آؤ گے تو اللہ پاک اس گناہ کو بھی معاف فرمائیں گے. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْتَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا. یہ جو پیچھے رہنے والے تھے اور اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں نکلے تھے اس خوف سے کہ مکے والے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کر ڈالیں گے, اس لیے نہیں نکلے تھے. تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جب آپ دوبارہ کسی جنگی سفر کے لیے نکلیں گے جس میں مالی غنیمت ملنے کی امیدیں ہوتی ہے تو آپ ہمیں بتائیں گے اور ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے, ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها. پیچھے رہنے والے کہنے لگے کہ جب آپ نکلیں گے مغانم کی طرف, مال غنیمت کی طرف, لتاخذوها, تاکہ آپ اس کو حاصل کرے, ضرورنا نتبعکم, تو ہمیں بھی اجازت دیجئے تاکہ ہم آپ کے ساتھ نکلے. یریدون ایبدلوا کلام اللہ, تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں اور اس طریقے سے ہمیں بھی مال غنیمت کے اندر حصہ ملے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو تبدیل کرے, اللہ کے حکم کو کیا کرے, تبدیل کرے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیبیہ سے جب آپ واپس تشریف لائے مدینہ تو اس کے بعد پھر آپ نے اس سفر کے واپسی کے فوراً بعد خیبر کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا, کیونکہ خیبر کے جو یہود تھے یہ وہی لوگ تھے جو آپ نے مدینہ سے نکالا تھا بنو نذیر, وہاں جا کر خیبر میں بیٹھ گئے تھے اور وہاں سے پھر یہ لوگ گئے تھے مکہ اور مکے کے مشرکین کو آمادہ کیا تھا مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے, اور ان کی شرارتوں کے بعد غزوہ خندق جسے کہتے ہیں اور غزوہ احزاب جسے کہتے ہیں وہ معرکہ جو ہے نا وہ واقع ہوا اور پیش آیا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا ان کو سبق سکھانے کا, تو اس سفر کے واپسی کے فوراً بعد آپ نے خیبر کے اوپر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا, اور یہ جو منافقین تھے مدینہ کے انہوں نے آپ کو درخواست دے دی کہ حدیبیہ کے سفر میں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے لیکن اس سفر کے اندر آپ ہمیں شامل کرے, اس لیے کہ خیبر کے یہود سے نمٹنا یہ آسان ہے اور مال غنیمت کا مل جانا یقینی ہے, اس لیے وہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اس سفر کے اندر شامل ہونے کے خواہش مند تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ کا فیصلہ ہے کہ خیبر فتح کرنے کے لیے صرف وہ صحابہ کرام جائیں گے جو بیعت الرضوان میں شریک تھے, صرف وہی 1500 صحابہ کرام جائیں گے, ان کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور یہ لوگ جو آپ کو درخواستیں دے رہے کہ آپ ہمیں اجازت دے دے خیبر کے سفر میں شریک ہونے کے لیے, تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی اس حکم کو کیا کرے, تبدیل کرے, مالی غنیمت کے لالچ میں اللہ کے حکم کو کیا کرے, تبدیل کرے, اس لیے یہ درخواستیں دیتے ہیں. تو اللہ پاک اسی کا تذکرہ کرتے ہیں, یریدون ایبدلوا کلام اللہ, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تبدیل کرے. کلام اللہ سے مراد کیا ہے؟ حکم اللہ. اللہ کے حکم کو کیا کرے؟ تبدیل کرے. قل قل لن تتبعون کذالک قال اللہ من قبل. ہرگز خیبر کے سفر میں آپ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے ہو. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے اور منع کیا گیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت جو صحابہ کرام یعنی اس سفر میں جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے اور بیعت الرضوان میں جو صحابہ کرام شریک تھے صرف یہی صحابہ کرام جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں جائے گا. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا. تو یہ لوگ کہیں گے کہ آپ ہم سے حسد کرتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ ہمیں مالی غنیمت نہ ملے، بس یہی وجہ ہے اور اس وجہ سے آپ ہماری شرکت کو نہیں چاہتے ہو. تو آپ کہہ دیجئے بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بہت کم لوگ ان میں سے ایسے ہیں کہ جو سمجھنے والے ہیں اور اکثر جو ہے نا وہ نہ سمجھ ہیں. قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو پیچھے رہنے والے ہیں بڑا شوق ہے ان کا معرکوں کے اندر شریک ہونا اور یہ چاہتے ہیں کہ خیبر کے سفر میں آپ شریک کرے، اور جب آپ نے انکار کر دیا تو فوراً یہ کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس سفر میں تو نہیں جا سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس سفر میں صرف وہی لوگ جائیں گے اور خیبر کی غنیمت صرف ان کو ملے گی جو بیعت الرضوان میں شریک تھے، لہذا اس میں تو آپ نہیں جا سکتے ہو. لیکن اس معرکے کے بعد اور بھی معرکے واقع ہونے والے ہیں اور ایسے قوموں کے ساتھ واقع ہونے والے ہیں جو جنگجو قومیں ہیں اور جن کے پاس ہتھیار ہے اور انتہائی مسلح ہے. تو اگر آپ اپنا کرتب دکھانا چاہتے ہو اور اس طریقے سے اگر آپ پکے ٹکے مسلمان ہو، اپنا جوہر جو ہے نا میدان جہاد میں دکھانا چاہتے ہو، تو آپ ان سفروں کے اندر ہمارے ساتھ چلیں اور ان معرکوں کے اندر آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں. کیونکہ یہ معرکے جو ہے نا وہ واقع ہونے والے ہیں، تو آپ ان سے جو ہے نا یہ کہہ دیجئے قل للمخلفین، آپ ان پیچھے رہنے والوں سے کہہ دیجئے من الاعراب یعنی جو دیہات کے لوگ، مدینہ کے یہود زیادہ تر مدینہ کے دیہات میں رہتے تھے، تو اور یہ جو منافقین تھے، آپ یہاں کے دیہات کے جو لوگ ہیں پیچھے رہ گئے تھے، ان سے کہہ دیجئے ستدعون الى قوم اولی باس، ہم تمہیں ضرور جو ہے نا قریب تمہیں دعوت دیں گے اس قوم کے ساتھ مقابلے کرنے کے لیے جو جنگجو قوم ہے، شدید اور اس طریقے سے طاقتور ہے. تو قاتلونہم او یسلمو، آپ ان کے ساتھ جنگ کریں گے، اور یا یہ ہے کہ وہ بغیر جنگ کے اگر سرنڈر ہو جائے تو اور اچھی بات ہے، یا تو ان سے جنگ ہوگی اور یہ ہے کہ ہم جائیں گے ان کی طرف جنگ کرنے کے لیے، اور یا یہ ہے کہ ان کے ساتھ اگر جنگ نہ ہو، بغیر جنگ کے وہ سرنڈر ہو جائے اس طریقے سے کہ یا اسلام قبول کرے اور یا جزیہ قبول کرے. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر تم یہاں اطاعت کرو گے اور نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اجرًا حسنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر حسن عطا فرمائیں گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اس لیے کہ آپ احسن سے فارغ ہو گئے تو اجر حسن ملے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر تم نے کیا کر دیا، پیٹھ دے کے جو ہے نا اگر تم پھر گئے چلے گئے جس طریقے سے اس سے پہلے پیٹھ دے کے گئے ہو، تو یاد رکھو يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اب اللہ تبارک و تعالی تمہیں سزا دیں گے اور وہ انتہائی جو ہے نا دردناک عذاب ہوگا جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سزا دیں گے. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ، اب درمیان کے اندر معذورین کا حکم بیان ہو رہا ہے. اعمیٰ جو نابینا ہے، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، لنگڑا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی المریض حرج، اس طریقے سے ٹائفائڈ کا بیمار ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، جو نہیں نکل سکتا تو معذورین جو ہے نا وہ مستثنا ہے، ان پر کوئی حرج نہیں ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اطاعت کرے گا اللہ اللہ کے رسول کی، اللہ تبارک و تعالی ان کو داخل فرمائیں گے ایسی باغات کے اندر جس کے درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی. وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو روگردانی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی دردناک عذاب کے ساتھ ان کو سزا دیں گے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، پہلے بیعت کا ذکر تھا اور اب بیعت کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کے رضا کا اعلان ہے. تحقیق راضی ہو گیا، راضی ہو گیا اللہ ان مسلمانوں سے. اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جو درخت کے نیچے، ککر کے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالی نے جان لیا اس اخلاص کو جو ان کے دلوں میں تھا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے. تو فانزل السکینہ علیہم، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر سکینہ نازل کیا. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے بہت جلد ان کو فتح کی خوشی جو ہے نا عطا کر دی، فتح خیبر کی، کیونکہ اس سفر سے واپسی پر اللہ تبارک و تعالی نے خیبر کے فتح کی خوشی مسلمانوں کو عطا کی تھی. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، تو اب دیکھو یہ ہے صحابہ کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے صحابہ کرام سے، اور ایک جگہ نہیں بار بار قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ صحابہ کرام نے ہمیشہ اس دین کے لیے اپنی جانوں کو پیش کیا ہے اور اپنے مالوں کو پیش کیا ہے اور اس طریقے سے اپنی زندگی اور وقت کو پیش کیا ہے، تو ان کی قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے تھے. باوجود وقتاً فوقتاً خطاؤں کے واقع ہونے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کر کے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا، اس لیے اب صحابہ کرام کو برا بلا نہیں کہے گا مگر وہی آدمی کی جو زمانے کا شیطان ہوگا اور اس طریقے سے ملعون ہوگا، کیونکہ یہ وہ جماعت ہے کہ جن پر انگلی اٹھانے کے اسلام اجازت نہیں دیتا، اور قرآن مجید ان کے جنتی ہونے کے اور ان کے جو ہے نا حق پرست ہونے کے اور اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے ہونے کے اعلان اور گواہی دیتا ہے. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور اسی طریقے سے بہت ساری مغانم بھی اللہ تبارک و تعالی نے دے دی. یاخذونھا، جس کو مسلمان لے رہے تھے. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والے ہیں. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے بہت سارے مغانم کا، اور یہ مغانم جو ہے نا یہ آپ کو ملیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ صرف خیبر کی غنیمت نہیں ہے، صرف خیبر کی غنیمت نہیں ہے، مغانم کا وعدہ ہے. تو خیبر کے بعد بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رہے گا اور معرکوں کے اندر مال غنیمت آپ کو ملتی رہے گی، غنیمت جو ہے نا یہ ملتی رہے گی. تاخذونها فعجل لكم هذه، یعنی مغانم آپ کو ملتے رہیں گے لیکن یہ جو خیبر کی غنیمت ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نقد دے دی. عجل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کے فارم میں مہر معجل اور مہر مؤجل ہوتا ہے. معجل کا مطلب بعد میں جب مانگے، عند طلب، اور معجل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فوری. تو یہاں پر بھی عجل کہا. تو یہ جو خیبر کی غنیمت تھی، یہ اللہ تبارک و تعالی نے نقد دے دی، فوری طور پر دے دی. اور اس کے علاوہ اور بھی مغانم اللہ کا وعدہ ہے مغانم کا، وہ مغانم بعد میں جو ہے نا وہ ملتے رہیں گے آپ کو. فعجل لکم ہاذہ، فوری دے دی اللہ تبارک و تعالی نے خیبر کی غنیمت آپ کو، ہاذہ خیبر کی غنیمت. وکف ایدی الناس عنکم، اور روک دیا اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے ہاتھوں کو آپ سے. کیا مطلب؟ مکے سے کچھ لوگ نکلے تھے، کچھ شریر قسم کے لوگ مکے سے نکلے تھے اس ارادے سے کہ راستے میں آپ کو گیر کر قتل کریں گے، اس ارادے سے نکلے تھے، اور وہ حدیبیہ میں بھی پہنچ گئے تھے، اور پھر صحابہ کرام نے اس میں سے ایک دو کو گرفتار بھی کر لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، آپ نے پھر ان کو چھوڑ دیا. تو اسی کی طرف اشارہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہیں، اس کی طرف اشارہ تو آگے مستقل ہے، یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ہاتھوں کو روک لیا مکے والوں سے، مکے والوں کے ہاتھوں کو روک لیا آپ سے، اور اس سفر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کی صورت کو پیدا نہیں کیا. اور وہ جو شعائر اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی وجہ سے اس کے تقدس کو برقرار رکھا، سمجھے نا، اس کے تقدس کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا رکھا؟ برقرار رکھا. وکف ایدی الناس عنکم، روک دیا اللہ پاک نے لوگوں کے ہاتھ آپ کی طرف بڑھنے سے. ولتکون آیۃ للمؤمنین، تاکہ یہ نمونہ بنے مومنین کے لیے. ویہدیکم صراطا مستقیما، اور رہنمائی کرے اللہ تبارک و تعالی آپ کے صراط مستقیم کی طرف. واخرى لم تقدروا علیہا قد احاط اللہ بہا، اور خیبر کی غنیمت کے علاوہ یعنی مغانم اخرى، اور بھی غنیمتیں ہیں. لم تقدروا علیہا، جو تمہارے بس میں نہیں آئی ہے ابھی، یعنی خیبر کے علاوہ اور بھی غنیمتیں ہیں جو ابھی آپ کے بس میں نہیں آئی. قد احاط اللہ بہا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے قابو میں ہے وہ نعمتیں، وہ غنیمتیں، اور وہ غنیمتیں بھی آپ کو ملے گی، وہ مغانم بھی آپ کو ملیں گے جو ابھی آپ کے بس میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے قابو میں ہے، وہ تمام کے تمام دشمنان اسلام وہ آپ کے قبضے میں آئیں گے اور وہاں سے مغانم آپ کو ملیں گے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے. وکان اللہ علی کل شیء قدیرا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالی کے لیے کیا مشکل ہے سپر طاقتوں کو آپ کے قدموں میں لٹھانا اور اس طریقے سے ان کو آپ کے ہاتھوں سے پٹوانا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کر لیا. ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار، اگر یہ کافر آپ سے جنگ کرتے، یعنی صلح حدیبیہ میں اگر اسی سفر کے اندر اگر صلح کے بجائے بات کس کی طرف چلی جاتی؟ جنگ کی طرف. اور یہ کافر اگر آپ کے ساتھ جنگ کرتے تو یہ پیٹ دے کے بھاگ جاتے، پیٹ دے کے بھاگ جاتے. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور پھر نہ پاتے اپنے لیے دوست اور مددگار. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے ساتھ مدد کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد ان کو مل جاتی. تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد آپ کے پاس آتی اور آپ ان کے اوپر غالب آ جاتے، اور یہ لوگ میدان سے پیٹ میدان کو جو ہے نا، اور آپ لوگوں کو پیٹ دے کے بھاگ جاتے. لیکن اس وقت جنگ اور لڑائی اللہ تبارک و تعالی کو منظور نہیں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسی صورت پیدا نہیں کی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ آگے آیت کے اندر اس کی ذکر ہے، آیت میں اس کا ذکر ہے کہ مکے کے اندر بہت سارے مسلمان رہتے تھے، اور مرد بھی تھے اور اسی طریقے سے عورتیں بھی تھیں، اور وہ وہاں انتہائی مظلوم تھے، اور یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے تھے، جس طریقے سے آج ہندوستان میں ہمارے مسلمان بھائی مظلوم ہے، اور وہاں مودی حکومت اور مودی حکومت کے وسائل اور اس طریقے سے ان کے جو دہشت گرد ہے وہ سارے کے سارے وقتاً فوقتاً مختلف بہانوں سے مسلمانوں کی آبادیوں پر حملے کرتے ہیں اور ان کو شہید کر دیتے ہیں. پولیس بھی ہندو دہشت گردوں کا ساتھ دیتی ہے، اور فوج بھی ان کا ساتھ دیتی ہے، اور عدالت بھی ان کا ساتھ دیتی ہے، اور اس طریقے سے ان کے جو ادارے ہیں سارے کے سارے وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے مکے کے اندر مشرکین، چونکہ وہاں ان کی حکومت تھی مکے کے اندر، تو جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو ان کو مدینہ آنے بھی نہیں دے رہے تھے، اور مکے کے اندر ان پر ظلم اور اس طریقے سے بربریت جو ہے نا وہ کرتے رہتے تھے. تو اگر آپ حملہ آور ہوں گے اب مکے کے اوپر، تو ظاہر ہے ان مسلمانوں کو تو آپ جانتے نہیں ہیں، ان کو تو آپ جانتے نہیں ہیں، جب آپ حملہ کریں گے تو وہ مسلمان جو ہے نا وہ بھی درمیان کے اندر آ جائیں گے، اور وہ بھی پس جائیں گے. تو پھر مشرک پروپیگنڈا کریں گے، کیونکہ کافر اور مشرک اور ان کے نسل پروپیگنڈے کے بڑی ماہر ہوتی ہیں. پروپیگنڈا کریں گے کہ دیکھو یہ مسلمان اپنے لوگوں کو مار دیا، تو آپ کے بہت زیادہ بدنامی ہو جاتی اور آپ کو افسوس بھی ہوتا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سفر کے اندر آپ کو جنگ سے دور رکھا تاکہ مسلمانوں کا نقصان بھی نہ ہو، اور اہل مکہ میں سے جن لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان ہونا لکھا ہے وہ مسلمان ہو جائے، اور پھر بعد میں انشاءاللہ مکہ فتح ہوگا. سنت اللہ التی قد خلت من قبلو، یہی اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے، اہل حق کو غلبہ دینا اور اہل باطل کو مغلوب کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے. قد خلت من قبلو، جیسے کہ پہلے قوموں کے ساتھ جو ہے نا یہی ہوا، اللہ پاک نے ہمیشہ انبیاء کو اور انبیاء کے ماننے والوں کو غلبہ دیا ہے، اور جو طاقتور دشمن تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مغلوب کیا ہے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور تہس نہس کیا ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، آپ اللہ تبارک و تعالی کے سنت کو تبدیلی، اس میں آپ تبدیلی نہیں پائیں گے. اللہ تبارک و تعالی کی سنت اول سے جو ہے نا وہ ایک ہی طرح جو ہے نا وہ رہی ہے، اور قیامت تک جو ہے نا وہ اسی طریقے سے رہے گی. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے کہ جس طریقے سے آپ کے ہاتھوں کو ان سے روکا، ان کے ہاتھوں کو آپ سے روکا. وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور آپ کے ہاتھوں کو ان سے روکا. کب؟ کہاں؟ بِبَطْنِ مَكَّةَ، تھا وادی مکہ میں. مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، بعد اس کے کہ تمہارے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالی نے لگا دیا، کیونکہ وہ جو آدمی آئے تھا آپ کو قتل کرنے کے لیے، یا کچھ لوگ آئے تھے صحابہ کرام نے ان کو پکڑا تھا اور آپ کے حوالے کر دیا تھا، آپ نے چھوڑ دیا تھا، تو یہ اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ لگا دیے تھے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اللہ تبارک و تعالی آپ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں. ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہ کافر ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کو مسجد حرام میں جانے سے روکا ہے. والہدی معقوفا، اور اس طریقے سے آپ کی جو نیاز تھی اور اس طریقے سے جو دم لے کر آپ آئے تھے تو وہ بھی ساتھ بندے ہوئے تھے. ایبلغ محلہ، ان کو بھی روکا کہ وہ قربانگاہ جو ہے نا پہنچے. ولولا رجال مومنون ونساء مومنات، اگر مکے کے اندر مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی اور اس طریقے سے ان کے قتل کا خدشہ نہ ہوتا، تو قتل کا خدشہ کس طریقے سے تھا؟ لم تعلموہم आप उनको नहीं जानते थे, आप उनको नहीं जानते थे। अन तथा उहम, कहीं आप उनको रोग न डाले, पीस न डाले, क्योंकि वो उनकी आबादियों में रहते हैं और आप उनको नहीं जानते हैं। तो जाहिर है जब आप हमला अवर होंगे तो वो मुसलमान भी दरमियान में पिस जाएंगे और इस तरीके से वो भी दरमियान में कत्ल हो जाएंगे। तो अगर ये वहां उनकी आबादियों में ना होते तो इजाजत मिल जाती जंग करने की। फतुसीबकुम मिनहुम मारतुन, फिर तुम्हें जो है ना पहुंचती उनकी वजह से खराबी, और बहुत जो है ना बड़ी खराबी जो है ना पहुंचती, बगैर इल्म, बगैर इल्म के। तो लियुदखिल अल्लाह फी रहमतिही मन यशा, ताकि अल्लाह तबारक, एक वजह तो ये थी, एक वजह ये थी, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस वक्त जंग को नहीं चाहा, क्योंकि मक्के के अंदर मुसलमान मर्द और औरतें थी, आप उनको जानते नहीं थे और वो उनकी आबादियों में रहते थे। तो अगर आप हमलावर होते तो उनके पिस जाने का अंदेशा था और उनके कत्ल किए जाने का अंदेशा था, तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस वक्त, यानी अल्लाह पाक ने ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं की कि जंग हो जाए। और दूसरी बात यह है, लियुदखिलल्लाहु फी रहमतिही मन यशा, ताकि अल्लाह तबारक व तआला जिस जिसको चाहेंगे वो अल्लाह की रहमत में दाखिल हो जाए। क्या मतलब? मतलब यह है कि अहले मक्का में से जिन लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान होना लिखा है, ताकि वो मुसलमान होकर अल्लाह की रहमत में क्या हो जाए, दाखिल हो जाए, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फिलहाल जंग नहीं कराई। लौ तज़य्यलू लअज़्ज़बना अल्लज़ीन कफरू मिनहुम, अगर मक्के में रहने वाले मुसलमान मर्द और औरतें एक तरफ हो जाए, या एक तरफ होते उस वक्त जो मुसलमान मर्द और औरतें मक्के में हैं, अगर वो एक तरफ होते या एक तरफ हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लअज़्ज़बना अल्लज़ीन कफरू मिनहुम अज़ाबन अलीमा, हम मक्के के मुशरिकीन को सजा देते दर्दनाक अजाब के साथ। और दर्दनाक अजाब के साथ सजा देना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उन मुसलमानों की वजह से फिलहाल ये बच गए। इस जाललजीन का फरू, इस जाललजीन का फरू फी कुलूबिहिमुल हमीयता हमीयतल जाहिलियत, जब रखी मुनकिरों ने, काफिरों ने, मुनकिरों ने फी कुलूबिहिमुल हमीयता, अपने दिलों के अंदर जद, हमीयतल जाहिलियत, और जद किसकी? जाहिलियत की। कभी है कि उन्होंने क्या कहा? कहा कि मुआहदे के अंदर यह लिखना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा, वरना हम सुलह नहीं करते, कि हम में से अगर कोई आदमी मुसलमान होगा तो आप वापस करेंगे, और आप में से अगर कोई आदमी मुर्तद होगा तो हम वापस नहीं करेंगे। एक जद ये थी, और दूसरी जद ये थी कि आप बिस्मिल्लाह हटाए, तीसरी जद ये थी कि रसूलुल्लाह हटाए, और चौथी जद ये थी कि इस साल आप उमरा नहीं करेंगे, आप वापस चले जाएं, वापस जाएंगे, और पांचवी जद ये थी कि आइंदा साल आप आएंगे तो बड़े हथियार साथ लेकर नहीं आएंगे। ये बहुत सारे जद, ये जो जाहिलियत के जद थे, ये उनके दिलों में थे। फअंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही वअलल मोमिनीना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों के इन नाजायज जदों को बर्दाश्त करने के लिए और इनके इन जदों के बावजूद, ताकि मुआहदे सुलह हो जाए मुसलमानों के अंदर, बर्दाश्त करने के लिए, मुसलमानों में बर्दाश्त पैदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कर दिया? सकीना को नाजिल किया अपने हबीब, अपने रसूल के ऊपर और ईमान वालों के ऊपर। व अलज़महुम कलिमत तक्वा, और अल्लाह तबारक व तआला ने कायम रखा उनको अदब के बाद पर। कलिमे तकवा क्या है? अदब के बाद। मुहज़्ज़ब आदमी गाली नहीं देता और इस तरीके से बाजारी जबान इस्तेमाल नहीं करता है, मुहज़्ज़ब जबान इस्तेमाल करता है, क्योंकि जबान ये उन जेवरों में से खूबसूरत जेवर है जिसके साथ इंसान इंतहाई खूबसूरत हो जाता है, انسان انتہائی خوبصورت ہو جاتا ہے. تو اگر زبان مہذب ہے تو آدمی خوبصورت ہے, اور اگر زبان بازاری زبان ہے تو اس کی وجہ سے آدمی گر جاتا ہے, آدمی کی عزت ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى, ہم نے قائم رکھا ان کو ادب کی بات پر, یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس طریقے سے مسلمانوں کو وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا, اور یہ لوگ ادب کے بعد کے حقدار بھی تھے. وَأَهْلَهَا, اور ادب کے بعد کے کیا تھے؟ اہل تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز اور مسلمانوں سے زیادہ معزز روئے زمین پر کوئی اور جماعت نہیں تھی, کوئی اور طبقہ نہیں تھا. لہذا مہذب زبان انہی کے ساتھ لائق تھی, اور مہذب گفتگو ان کے ساتھ لائق تھی, اور یہی لوگ مہذب گفتگو کے کیا تھے؟ اہل تھے. کیونکہ معزز لوگ معزز مہذب زبان استعمال کرتے ہیں, گرے پڑے لوگ وہ کیا کرتے ہیں؟ گری پڑی زبان استعمال کرتے ہیں. لیکن اب معاملہ ہو گیا معکوس. اب ہمارے معاشرے کے اندر جو معزز لوگ ہیں, جو ہمارے پارلیمنٹوں کے اندر بیٹھے ہیں اور اس طریقے سے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں صوبائی کی یا قومی کی, اس وقت سب سے گھٹیا زبان ان کے پاس ہے. وہ زبان آپ کو پاکستان کے کسی بازار کے اندر نہیں ملے گی, کسی گھٹیا جو ہے نا جاہلوں کے اندر, گھٹیا جاہلوں کے اندر وہ زبان آپ کو نہیں ملے گی. اور جو گھٹیا زبان اس وقت ہمارے پارلیمنٹ کے لوگوں کے پاس ہے, تو اب معاملہ کیا ہو گیا؟ معکوس ہو گیا ہے. اور بغیر ثبوت کے ایک دوسرے پر الزامات لگانا, تہمتیں لگانا, ایک دوسرے کے گھروں میں جو ہے نا داخل ہو کر ان کی عزت کو اچھالنا اور اس طریقے سے تار تار کرنا, اب یہ جو ہے نا ہمارے پارلیمنٹ لوگوں کا کیا بن گیا؟ شیوا بن گیا. اب ظاہر ہے ساری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے, اور نوجوان نسل ان کو دیکھ رہی ہے. تو اس سے نوجوان نسل کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ نوجوان نسل کے اوپر اس سے کیا اثر ہوگا؟ لیکن یہ ہے کہ افسوس کے بعد یہ ہے کہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, اور کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے, اور اس طریقے سے کوئی ان کو دبانے والا نہیں ہے کہ آپ ملک کے مقتدا ہو, آپ ملک کے خلاصہ ہو, لب لباب ہو, اپنی زبان درست کرو, اپنے اخلاق درست کرو. اس لیے کہ ساری دنیا آپ کے اخلاق کو دیکھ رہی ہے, آپ کے عمل کو دیکھ رہی ہے, آپ کی گفتگو کو سن رہی ہے. اس سے معاشرے کے نوجوانوں پر اثر پڑے گا, نوجوان نسل تباہ ہوگی آپ کے ان حرکتوں کی وجہ سے. کوئی سمجھانے والا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے قائم رکھا کس کو؟ حضرت کو اور مسلمانوں کو, ادب کے بات پر. ادب کے بات پر وکانوا احق بها واهلها وکان الله بكل شيء علیما, اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے باخبر ہے. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کر کے دکھایا. جو خواب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو دکھایا تھا, اس خواب کو اللہ تبارک و تعالی نے حقیقت میں بھی سچ کر کے دکھایا. اور پھر سن 7 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے, اور چھوٹے ہتھیار تلوار بھی ساتھ لے کر گئے تھے. اور عبداللہ بن رواحہ کا وہ قصیدہ تو آپ نے بخاری کے اندر پڑھا ہے کہ کس شان کے ساتھ جو ہے نا وہ قصیدہ پڑھتے ہوئے حرم میں داخل ہو گئے. بعض صحابہ کرام نے کہا کہ یہ اشعار نہ پڑھے. آپ نے فرمایا کہ اس اشعار کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی عزت ہے. اور عبداللہ بن رواحہ سے کہا کہ آپ پڑھتے جانا. اور وہ دھمکی دے رہے, خبردار اگر تم نے ہتھیار اٹھائے جنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں ایسا مار جو ہے نا ماریں گے کہ تمہاری گردنیں جو ہے نا وہ سروں سے بہت دور جا کر پڑی ہوگی, اور پھر جو ہے نا تم پر تمہاری نسلیں جو ہے نا روتی پھرے گی. اس لیے صحیح رہو, درست رہو, اور مسلمانوں کی طرف غلط نظر سے نہیں دیکھنا. یہ قصائد جو ہے نا وہ پڑھتے ہوئے شان کے ساتھ مکے میں داخل ہو گئے تھے, اور عمرہ ادا کر کے پھر 3 دن وہاں رہے اور پھر واپس تشریف لائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو خواب دکھایا تھا اس خواب کو اللہ تبارک و تعالی نے سچا کر کے دکھایا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، آپ ضرور داخل ہوں گے مسجد حرام کے اندر، ان شاء اللہ آمینینا، جب اللہ چاہیں گے، یعنی جس وقت جس گھڑی کے اندر اللہ چاہیں گے تو آپ داخل ہوں گے. آمینینا، اور انتہائی جو ہے نا امن کے ساتھ، کوئی ٹچ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ٹھیلی نظر سے جو ہے نا آپ کی طرف دیکھنے والا نہیں ہوگا. محلقین رؤوسکم ومقصرین، اور بعض جو ہے نا حلق کریں گے، بعض کیا کریں گے، قصر کریں گے. آپ نے خواب بھی اسی طریقے سے دیکھا. لا تخافونا، کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. فعلما ما لم تعلمو، اللہ تبارک و تعالی جانتے تھے خواب کی تعبیر. ایک سال کے بعد جو ہے نا کیا ہو گئی، وہ ظاہر ہو گئی. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس صلح کے بعد، اس معاہدے کے بعد کیا رکھا، بالکل متصل ایک فتح کو رکھا، خیبر کا فتح، واللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد رکھا. والذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ پاک نے رسول کو دین حق کے ساتھ کس لیے بھیجا، اس لیے بھیجا تاکہ اس دین کو کیا کرے، تمام کے تمام ادیان پر غالب کرے اور مسلمان دنیا کے سپر طاقت بن جائے اور اسلام ساری دنیا کا مذہب بن جائے. تو صحابہ کرام کے زمانے کے اندر اسلام دنیا کا جو ہے نا، دنیا کا سپر طاقت جو ہے نا وہ بن چکا تھا، کیونکہ اس زمانے کے اندر دو سپر طاقتیں تھیں، روم اور فارس، اور دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے پٹوایا تھا، اور ان کے تاج، ان کے بادشاہوں کے کنگن، اور اس طریقے سے ان کے بادشاہوں کے سروں کے تاج مسلمانوں کے گلیوں میں بچے جو ہے نا وہ گھسیٹ رہے تھے. تو اس لیے مسلمانوں نے راج کیا ہے دنیا کے اوپر، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام مسلمانوں کو غالب کر دیا تھا، اور آگے جا کر پھر مسلمان غالب ہوں گے، سمجھے نا، کیونکہ آگے جا کر پہلی جنگ ہوگی، مسلمان اور عیسائی دونوں مل کر یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں گے، اور یہودیوں کو جب کیا کریں گے، آؤٹ کریں گے، تو اس کے بعد عیسائی کہیں گے کہ صلیب کے برکت سے ہم نے جنگ بھی دی. یہ برکت ہی ختم نہیں ہوتے ہیں، سمجھے نا، جس طریقے سے ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مدار میں برکت ہے، بت والے کہتے ہیں کہ بت میں برکت ہے، اور اس طریقے سے سورج والے کہتے ہیں سورج میں، آگ کے بات کرنے والے کہتے ہیں آگ میں، اور عیسائی کیا کہتے ہیں، صلیب میں برکت ہے. تو کہتے ہیں کہ صلیب کی برکت سے ہم نے جنگ جیتی، وہ یہ کہیں گے. اور مسلمان تو ہمیشہ کیا کہتے ہیں، اللہ کی مدد سے ہم نے جنگ جیتی ہے، اللہ کی مدد سے. اسی میں لڑائی ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی تو ابتدا کے اندر مسلمان شکست کھا جائیں گے، اور پھر مسلمان حرم کے اندر جمع ہو جائیں گے، امام مہدی کا انتظار کریں گے کہ امام مہدی آ جائے تو ان کے کمان میں ہم نکلیں گے دوبارہ عیسائیوں پر حملہ کرنے کے لیے. اور امام مہدی جب آئیں گے تو مسلمانوں کے کمان کرتے ہوئے مسلمان نکلیں گے عیسائیوں کو جو ہے نا سبق سکھانے کے لیے، اور پھر فتوحات شروع ہو جائے گی، اور عیسائی گاجر مولی کی طرح جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے کٹتے جائیں گے. تو جس طریقے سے مسلمان اور عیسائی مل کر یہودیوں کو قتل کر رہے تھے، یہودیوں کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، جس پتھر اور چٹان کے پیچھے چھپ جاتے تھے تو وہ درخت اور پتھر اور چٹان آواز دیتا تھا مسلمانوں کو کہ مسلمان یہاں ایک یہودی چھپا ہوا ہے. اسی طریقے سے عیسائیوں کو بھی پھر چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، جہاں چھپنے کی کوشش کریں گے وہاں کا درخت چٹان پتھر پکارے گا مسلمان کو کہ یہاں ایک عیسائی بیٹھا ہوا ہے، جلدی آ جاؤ اور اس کا کام تمام کرو. اور پھر سارے کے سارے جو ہے عیسائی بھی ختم ہو جائیں گے، اور پھر اسلام دنیا کے سپر طاقت بن جائے گا، یعنی ساری دنیا کا مذہب جو ہے نا اسلام ہو جائے گا، بن جائے گا، اور اس طریقے سے مسلمان دنیا کی سپر طاقت بن جائے گا، مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا، سمجھے نا. تو اللہ پاک نے اس لیے بھیجا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام کے تمام دنیا کے ادیان پر اسلام کو غالب کرے. وکفا باللہ شہیدا، اللہ ہی کافی ہے. محمد الرسول اللہ، کہا تھا نا کہ پھر اس سورت کے اندر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اس سورت کے اندر کس کا ذکر ہے، محمد الرسول اللہ. پہلے سورت کے اندر کلیمے کے ایک جز کا بیان ہے, اس سورت کے اندر کلیمے کے دوسرے جز کا بیان ہے. تو گویا کہ سورہ محمد شرح ہے لا الہ الا اللہ کا, اور سورہ فتح شرح ہے کس کا؟ محمد الرسول اللہ کا. یہ دونوں سورتوں کے درمیان ربط ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمان, اشداء علی الکفار, سخت ہے کس کے اوپر؟ کافروں کے اوپر. رحماء بینہم, اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے موم ہے. یہ مسلمان کی صفات میں سے ہے, کافر کے لیے سخت ہو مسلمان کے لیے نرم ہو. لیکن جب دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا اور اسلام برائے نام رہ جائے گا مسلمان کے پاس, تو وہی مسلمان کیا ہوگا؟ وہ کافر کے لیے نرم ہوگا اور مسلمان کے لیے سخت ہوگا. جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اپنے مسلمانوں کو, وہ کافر کی تو مذمت تو نہیں کرتے ہیں اور اس طریقے سے ان کی برائی نہیں چاہتے ہیں, بلکہ ان کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں, اور اگر غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں تو کس کے اوپر کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے اوپر, سمجھے نا. بلکہ بدقسمتی سے اس وقت عالم اسلام کے جتنے حکمران ہیں مسلمانوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے, مسلمانوں کو دشمن کی نظر سے دیکھتے ہیں, حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور ان کی معمولی غلطی برداشت نہیں ہوتی ہے, فوراً انتقام پر آتے ہیں اور سرکاری وسائل مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. لیکن وہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے جوتا پالش کرتے ہیں اور ان کے سامنے ہمیشہ جو ہے نا وہ جھکے رہتے ہیں اور ان کے ہر حکم کے تعمیل کرتے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو مسلمان کی صفات ہے کیوں نہیں ہے ان کے پاس؟ اس لیے کہ جب ایمان کمزور ہو جائے تو پھر یہی ہوگا, ایمان نہیں ہے. اور مسلمان کا نام جو ہے نا وہ برائے نام ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً, آپ دیکھیں گے ان کو ہمیشہ کس کے اندر؟ کبھی رکوع کی حالت میں, کبھی سجدوں کی حالت میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے تلاش میں رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے تلاش میں رہتے ہیں, سمجھے نا. اور اس وقت ہماری جو ہے نا حکومت کی سب سے بڑی آبادی کس میں لگی ہوئی ہے؟ اقتدار لینے میں اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنے میں. اور یہ مبارک مہینہ ہے, اور مبارک مہینہ ہمارا کہاں گزر رہا ہے؟ ایمانوں کو اندر لڑنے میں گزر رہا ہے, اور فٹ پاتھوں پر جو ہے سڑکوں پر جلسوں میں گزر رہا ہے, حالانکہ مسلمان کا کام نہیں ہے. تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے ماتھوں پر, ان کے چہروں پر سجدوں کا نور نمایاں ہوگا. تو یہاں اثر سجود سے مراد یہ نشان نہیں ہے, بلکہ وہ نماز کا ایک نور ہوتا ہے, دینداری کا ایک نور ہوتا ہے. آدمی کا رنگ کتنا کالا کیوں نہ ہو, لیکن جب وہ نمازی ہے تو نماز کا نور اس کے چہرے پر جو ہے نا وہ نمایاں نظر آتا ہے, وہ نور مراد ہے. ذالک مثلہم فی التورات, یہی مثالی صفات بیان کی گئی ہے صحابہ کرام کے تورات کے اندر. ومثلہم فی الانجیل, اور یہی مثالی صفات بیان کی گئی ہے صحابہ کرام کی کس کے اندر؟ انجیل کے اندر. پیغمبر کے ساتھیوں کی صفات کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ آسمانی کتابوں میں بیان فرمایا. صحابہ کرام کا شان اور مقام اتنا بلند اور بالا ہے کہ امام الانبیاء کے صحبت کے لیے اور امام الانبیاء کی معیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس جماعت کا انتخاب فرمایا ہے, اس جماعت کے صفات کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آمد سے ہزاروں سال پہلے جو کتابیں نازل کی گئی تھی ان کتابوں کے اندر بیان فرمایا. لیکن آج وہ مسلمان جن کے چہرے بالکل مسخ ہوتے ہیں اور وہ انگلی اٹھاتے ہیں تو صحابہ کرام کے اوپر اٹھاتے ہیں, تنقید کرتے ہیں تو صحابہ کرام کے اوپر, ان کا الگ قلم چلتا ہے تو صحابہ کے خلاف, ان کی زبان چلتی ہے تو صحابہ کرام کے خلاف, حالانکہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں. اگر جانتے ہوتے تو یہ سب کچھ نہ کہتے. ان کی قربانیاں اگر ان کو معلوم ہوتی اور ان کی خدمات اگر ان کو معلوم ہوتی اور پیغمبر کی محبت جو ان کے ساتھ تھی اور ان کی جو محبت تھی پیغمبر کے ساتھ اگر اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت تھی اگر یہ سب چیزیں ان کو معلوم ہوتی تو کبھی صحابہ کرام پر تنقید نہ کرتے. قذر ان اخرج شطہ, مثال بیان کرتے ہیں اللہ پاک اسلام کی ترقی کے کہ اسلام سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ ترقی کرتا گیا. قذر ان کس کے طرح, کھیت کے طرح. اخرج شطہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کا پٹھا نکالا. فآذرہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کمر کو مضبوط کیا. فاستغلظ پھر وہ موٹا ہو گیا. فاستوى علی سوقہ اور پھر اپنے نال پر جو ہے نا وہ کڑا ہو گیا. اور جب وہ اپنے نال پر کڑا ہو گیا یوجب الزراع پھر ایک حسین منظر پیدا ہوا کسان کے سامنے. اور وہ صبح آتا ہے اور وہی اپنے باغبان اور کسان وہ اپنے کھیتوں کے اندر جو ہے نا وہ بیٹھے رہتے ہیں اور منظر کو دیکھتے ہیں, باغات میں بیٹھے رہتے ہیں منظر کو دیکھتے ہیں, جی نہیں بھرتا اور واپس گھر میں جانے کو دل نہیں چاہتا. اس طریقے سے جو ہے نا منظر خوبصورت لگتا ہے. لِيَغِيظَ بِهِ مُلْكُمْ فَارَ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے مسلمانوں کو سٹیپ بائی سٹیپ ترقی دی. سٹیپ بائی سٹیپ کیا دی؟ ترقی دی, درجہ بدرجہ اللہ پاک نے ترقی دی تاکہ کافروں کے غصے جو ہے نا وہ کیا ہو جائے, وہ اتنے بڑھ جائے کہ ان کے شریان پٹے اور ان کا دماغی توازن جو ہے وہ کیا ہو جائے, وہ دماغی توازن کو کھو جائے اور نفسیاتی مریض ہو جائے. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دن بدن پیغمبر کے کام کو بڑھا رہے تھے, اسلام کو پھیلا رہے تھے اور مسلمانوں کے شوکت کو جو ہے نا وہ بڑھا رہے تھے. اور وہ کس طریقے سے بڑھا, مفسرین نے لکھا ہے کہ کزر عین اخرج شد آ, شد آ سے مراد کیا ہے, ابو بکر صدیق پٹا. فاضر ہو کمر مضبوط ہو گیا حضرت عمر. فاستغلظ موٹا ہو گیا حضرت عثمان. فاستوى علی سوقہ ارتنی کیونکہ 55 لاکھ کلومیٹر پر جو ہے نا اسلامی ریاست کو لے کر گئے تھے پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت علی کے زمانے میں. اور اس طریقے سے اسلام دنیا کا سپر طاقت بن گیا تھا اور مسلمان اسلام جو ہے دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن گیا تھا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ جو عمل صالح کرتے ہیں. منہم یعنی ان میں سے جو عمل صالح کرتے ہیں کس کا وعدہ ہے, مغفرتا و اجرا عظیما, مغفرت کا وعدہ ہے اور اجر عظیم کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے قربانیوں کے وجہ سے ان کے تمام کے تمام خطاؤں کو مٹھائیں گے اور اجر عظیم سے ان کو نوازیں گے. اللہ جب راضی ہوتا ہے کسی قربانی پر تو ایک قربانی سے اللہ پاک لاکھوں گناہوں کو اور خطاؤں کو مٹھا دیتے ہیں, اس کی خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اب آگے جو سورت ہے سورہ حجرات, ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے سورہ حجرات کی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سورت سورہ مجادلہ کے بعد اور سورہ تحریم سے پہلے نازل ہوئی ہے. مجادلہ کے بعد تحریم سے پہلے نازل ہوئی ہے. سورہ محمد میں تھا وعلم انہ لا الہ الا اللہ اور سورہ فتح میں آپ نے ابھی پڑھا فسبح بکرۃ واسیلہ, پیغام ایک ہے وہاں تھا لا الہ الا اللہ اور سورہ فتح میں کیا ہے فسبح بکرۃ واسیلہ. اور اب یہ جو سورہ حجرات ہے اس میں اسی مسئلے کو بیان کیا ہے ان الفاظ کے ساتھ, ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. اس مسئلے کو یہاں اس عنوان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو ایک ہی مسئلہ ہے سورہ محمد کے اندر بھی اس مسئلے کو بیان کیا. وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ, اور سورہ فتح کیا فتح میں اس مسئلے کو بیان کیا, فَسَبِّحْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور اس سورت کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. یہ ایک ربط ہے اس سورت کا ماقبل کے ساتھ. دوسرا ربط سورہ حجرات کا ماقبل کے ساتھ یہ ہے کہ سورہ محمد میں اعلان جہاد تھا اور سورہ فتح میں پھر اعلان فتح ہے. تو جب اعلان جہاد ہو گیا اور اعلان جہاد پر پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیا کر دیا, ملک کو فتح کر لیا اور اسلامی ریاست وجود میں آ گئی, تو اب ضروری ہے نظام مملکت چلانے کے لیے, نظام مملکت چلانے کے لیے اب ضروری ہے قانون معاشرت, کہ جب ایک ملک وجود میں آ گیا, اعلان جہاد کے بعد اعلان فتح جب ہو گیا اور ایک ملک وجود میں آ گیا, ایک اسلامی ریاست وجود میں آ گئی, تو اب آئین کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بغیر آئین کے ملک نہیں چلتا, اب آئین کی ضرورت ہے. تو سورہ محمد کے بعد اور سورہ فتح کے بعد, یعنی محمد میں اعلان جہاد, فتح کے اندر اعلان فتح ہے, اسلامی ریاست وجود میں آ گئی, اب آئین کی ضرورت ہے, تو اس سورت کے اندر آئین کا بیان ہے, اسلامی آئین کا بیان ہے. اور سات قوانین معاشرت جو اسلامی آئین ہے وہ اس سورت کے اندر بیان کیے گئے. یہ ماقبل کے ساتھ دوسرا ربط ہے. خلاصہ سورت کا انتہائی مختصر ہے, سات قوانین معاشرت ہے, شکوہ ہے اور زجر ہے, اور آخر کے اندر بیان توحید ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ سورت کے اندر سیاست مدینہ کا دوسرا حصہ, کہ ملک داری کے جو قوانین ہے اس کا بیان ہے, یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو, کیونکہ پہلے حصے کے اندر بادشاہ کے جو آداب ہے وہ بیان کیے گئے, اور یہاں پر بادشاہ کے آداب کا بیان بھی ہے, امیر کے آداب کا بیان بھی ہے, اور اسی طریقے سے عوام پبلک کے جو فرائض ہے اس کا بیان بھی ہے, اس کے لیے جو قوانین ہے اس کا بیان بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, پہلا قانون معاشرت, پہلا قانون معاشرت, اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, آگے نہ بڑھو اللہ کے رسول سے نہ فعل میں نہ قول میں, آداب کی خلاف ورزی ہے, آگے نہ بڑھو, سمجھ گئے نا, فعل میں بھی آگے نہیں بڑھنا اور قول میں بھی آگے نہ بڑھنا. جو کام کرنا ہے پہلے آپ نے شریعت سے پوچھنا ہے, پھر قدم آگے بڑھانا ہے. جو بات زبان پر لانی ہے پہلے شریعت سے آپ نے پوچھنا ہے, اس کے بعد بات زبان پر لانی ہے. فعل میں بھی آگے نہ بڑھے, قول میں بھی آگے نہ بڑھے, اللہ کے رسول سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو, ان اللہ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, ان اللہ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اس لیے میں نے کہا قول فعل میں, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سننے والے ہیں تمہارے قول کو, دیکھنے والے ہیں تمہارے فعل کو, فعل کو دیکھ رہے ہیں, قول کو سن رہے ہیں. اس لیے قول میں بھی آگے نہ بڑھنا اور فعل میں بھی آگے نہ بڑھنا, بلکہ ہمیشہ اپنے کو پیچھے رکھو, اللہ اور اللہ کے رسول کو آگے رکھو. یہ قانون معاشرت نمبر ایک ہے. تو ظاہر ہے یہی ایک قانون, یہی ایک قانون اگر اسلامی ریاست کے اندر زندہ ہو جائے, یہی ایک قانون کہ ہمیشہ ریاست کے جو رہنے والے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو آگے رکھتے ہیں. اللہ اللہ کا رسول کیا کہتا ہے, اس کے بعد پھر قدم آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. یہی ایک قانون اگر اسلامی ریاست میں زندہ ہو گیا تو اسلامی ریاست جنت میں بدل جائے گی, جنت میں بدل جائے. جس گھرانے کے اندر یہ قانون زندہ ہو جائے, جس گھرانے کے اندر, تو چار دیواری کے اندر جو آپ کا چھوٹا سا گھر ہے وہ ریاض الجنہ بن جائے گا, جنت کا ٹکڑا بن جائے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس نظام کو کم سے کم اگر ریاست میں زندہ نہیں کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں تو زندہ کریں, تاکہ آپ کا گھر آپ کے لیے جنت بن جائے, آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے, آپ کی بیوی آپ کی سکون کو بڑھانے والی بن جائے, اور آپ کے گھر سے آپ کے پڑوسیوں کو سکون ملے, پریشان نہ ہو. صرف اگر یہ ایک قانون آپ کے گھر کے اندر کیا ہو گیا, زندہ ہو گیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ. یہ دوسرا قانون ہے, یہ دوسرا قانون ہے. پہلا قانون عوام کے لیے, پبلک کے لیے, دوسرا قانون کس کے لیے ہے؟ حاکم کے لیے, بادشاہ کے لیے. ایمان والو, اپنی آواز اونچی مت رکھو پیغمبر کی آواز سے, یعنی پیغمبر کے سامنے اونچی آواز سے بولنا یہ ادب کے خلاف ہے, پست آواز سے بولا کرے. ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضكم لبعض. پیغمبر سے اونچی آواز سے بات نہ کرے, جس طریقے سے آپس میں آپ ایک دوسرے سے اونچی آواز سے بات کرتے ہو, ادب کے خلاف, ادب کے خلاف ورزی ہے. اور پیغمبر کے سامنے اونچی آواز سے بولنا یہ تو اتنا خطرناک ہے کہ اندیشہ ہے کہ اللہ پاک اعمال کو کیا کر لے, اکارت کرے. ان تحبط اعمالکم, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ایسا کرنے کی وجہ سے آپ کے اعمال اکارت ہو جائے. وانتم لا تشعرون, آپ کو پتہ بھی نہ ہو, آپ کو پتہ بھی نہ ہو. تو اب قرآن کیا کہتا ہے اور ہمارا من گھڑت عقیدہ کیا کہتا ہے؟ ایک طرف تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مجالس میں تشریف لاتے ہیں اور پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور زور زور سے جو ہے نا وہ جو ہم نے ایک کلام بنایا وہ ہوتا ہے جاری درود, اور اس کو اونچی آوازوں سے پڑھتے رہتے ہیں, اور بیچ کے اندر پھر پتہ نہیں کیا کیا باتیں لے کے آتے ہیں اور جھومتے ہیں, رقص کرتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید کا حکم کیا ہے؟ لا تجہروا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اگر آپ کا عقیدہ ہے تو آپ کے لیے اونچ آواز سے پھر بولنا یہ ناجائز اور حرام ہے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. جو لوگ آداب ملحوظ رکھ کر بات کرتے ہیں اور پیغمبر کے سامنے اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں, ان کے لیے جو خوشخبری ہے اس کا یہاں ذکر ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جان لیا ان کے دلوں کو ادب کے لیے, جانچ لیا اللہ نے ان کے دلوں کو ادب کے لیے, کہ یہ لوگ پیغمبر کے مجلس کے اہل ہے, پیغمبر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اہل ہے. اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے اور ادب کا اتنا لحاظ رکھتے تھے کہ آپ سے پوچھتے بھی نہیں تھے, تا تمنا ہوتی تھی کہ کوئی دیہاتی آ جائے جو آداب مجلس سے بالکل بے خبر ہو اور وہ کڑے ہو کر آزادی کے ساتھ سوالات کرے تاکہ اور حضرت جوابات دے تاکہ اس طریقے سے جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہو جائے. لہم مغفرت واجر عظیم, ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, اور جو لوگ آپ کو کمروں کے باہر سے بلاتے ہیں تو ان میں سے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ آداب نبوت سے بے خبر ہوتے ہیں. لا یعقلون, آداب نبوت سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ بے خبر ہوتے ہیں. اس لیے وہ جیسے پہنچ گئے اور پتہ چلا کہ یہ حضرت کا کمرہ ہے, باہر سے جو ہے نا دروازے پہ زور سے دستک دینا شروع کر دیا اور اس طریقے چیخ چیخ کیا محمد آوازیں دینا شروع کر دی. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم, اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود اپنے کام سے باہر تشریف لاتے اور پھر یہ اپنا مسئلہ آپ کے سامنے رکھتے لکان خیر اللہم, تو ان کے لیے کیا تھا؟ بہت بہتر تھا. آواز دینے کی بجائے انتظار کرتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ابی ابن کعب کے پاس جاتے تھے حدیث پڑھنے, قرآن سیکھنے کے لیے. تو ابی ابن کعب نے ایک دن جب وہ باہر آئے تو عبداللہ ابن عباس کھڑے ہیں, پوچھا ابن عباس آپ آتے ہو پڑھنے کے لیے, میں گھر میں ہوتا مجھے پتہ نہیں چلتا, آپ میرے دروازے پہ دستک دیا کرے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں آپ کے دروازے پہ دستک نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ العالم فی قومه کالنبی فی امته, عالم کا مقام قوم میں وہی ہے جو نبی کا مقام امت میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے لیے کیا فرمایا؟ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم. بنو تمیم کچھ لوگ آئے تھے اور وہ باہر کھڑے ہو کر آوازیں دے رہے تھے, یا محمد یا محمد, تو قرآن مجید نازل ہو گئی. اگر یہ لوگ انتظار کرتے, آپ کو آوازیں نہ دیتے, آپ کو پریشان نہ کرتے, آپ کو گھر سے جو ہے نا اپنے کام کے لیے نہ بلاتے, انتظار کرتے, آپ اپنے کام سے باہر آتے اور پھر اپنا مسئلہ آپ کے سامنے رکھتے, تو یہ لوگوں کے لیے کیا تھا؟ زیادہ بہتر. اس لیے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. اور ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ اثر میں نے یہ حدیث میرے سامنے سے آئی ہے, گزری ہے اور یہ اثر, تو اس کے بعد پھر میں نے کسی استاد کے دروازے پر دستک نہیں دیا. اور اس طریقے سے صاحب روح المانوی کہتے ہیں کہ جب سے عبداللہ ابن عباس کا یہ اثر میرے سامنے سے گزرا ہے, میرے نظروں کے سامنے سے گزرا ہے, تو اس کے بعد پھر میں نے کسی استاد کے دروازے پر دستک نہیں دیا, ہمیشہ میں نے اپنے استادوں کے دروازے کے ساتھ سامنے کے پاس انتظار کیا ہے کہ جب وہ اپنے کام سے باہر آئے پھر اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھوں. واللہ غفور رحیم, اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے. لیکن آئندہ جو ہے نا, جو ابھی تک اگر آداب ملحوظ نظر نہیں رکھے ہیں, مسئلہ معلوم نہیں تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس خطا کو معاف فرمائیں گے, آئندہ کے لیے خیال کریں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبئین فتبینوا. ایمان والو, یہ ایک اور قانون ہے, قانون معاشرت نمبر 3 ہے. ایمان والو, اگر کوئی آدمی آپ کے پاس خبر لے کر آئے تو اس خبر پر عمل بھی نہ کرنا, اس خبر کو آگے بھی نہ بڑھانا جب تک تحقیق نہ کرو, کیونکہ معاشرے کے اندر سب سے زیادہ برائیاں اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ سنی سنائی بات پر عمل کرتے ہیں اور اس بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں. کسی نے کہا بعد میں کان میں بات پہنچا دی اور اسی کی وجہ سے دوسرے سے بات چیت بند کر دی, ملاقاتیں بند کر دی, رشتے دار ہے تعلقات ختم ہو گئے, آنا جانا ختم ہو گیا, آدمی حیران ہوتا ہے پتہ نہیں کس مسئلے پر یہ مجھ سے ناراض ہو گیا. پوچھتے 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 وہ بتاتا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے میرے بارے میں کوئی بات کہی. کہتا ہے مجھے کیا پتہ یار, کس نے بتایا آپ کو؟ کسی نے بتایا. اور خواتین تو ہمیشہ جو بات نقل کرتی ہیں کس طریقے سے, کسی نے کہا, قائل معلوم نہیں ہوتا. اور اسلام کے اندر اس بات کے کوئی حیثیت نہیں ہے جس کا قائل معلوم نہ ہو. تو اس طریقے سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں, رشتے ختم ہو جاتے ہیں، فاصلے پیدا ہوتے ہیں، ناچاقیاں پیدا ہوتی ہیں اسی خرابی کی وجہ سے. اور یہ قانون معاشرت ہے کہ کوئی بھی بات آپ تک پہنچے، اس بات پر آپ عمل نہ کریں اور اس بات کو آگے بھی نہ بڑھائیں جب تک آپ تحقیق نہ کریں. اور آج کل سیاست میں آنے کے بعد سب سے زیادہ پروپیگنڈے کے شکار ہم علماء ہیں. بے بنیاد باتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں اور ان بے بنیاد باتوں کو ہم دن رات بیان کرتے رہتے ہیں، دن رات بیان کرتے رہتے ہیں. حالانکہ دل میں یہ خوف نہیں ہوتا ہے، یہ خوف نہیں ہوتا ہے کہ جو بے بنیاد باتیں میرے تک پہنچی ہیں اور میں ان کو بیان کر رہا ہوں تحقیقات کے بغیر، تو یہ تو ہوا میں نہیں جا رہی ہے، یہ باتیں تو ریکارڈ ہو رہی ہے، قیامت کے دن میرے سامنے آئے گی یہ باتیں کہ یہ جو خلاف حقیقت باتیں تھیں، بے بنیاد باتیں تھیں، آپ تک پہنچی تھی اور آپ نے بھی ان کو آگے جو ہے نا ان باتوں کو آپ آگے بڑھا رہے تھے اور بیان کر رہے تھے، آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی تھی؟ اس کا تو واقعہ سے کوئی تعلق نہیں. کتنے لوگوں کو کہا جاتا ہے قادیانی ہے اور اس طریقے سے یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، بعد میں جب تحقیقات ہوتی ہیں تو ساری باتیں غلط ہوتی. تو یہ قانون معاشرے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس آئے بنا بین کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا، تحقیق کرو، پھر بات پر عمل کرو، آگے بڑھاؤ. فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نادانی میں کسی قوم پر حملہ آور ہو جاؤ. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر اس کے بعد جو کیا ہے اس پر پچھتاوا ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں پتہ چلا کہ آپ نے جس پر حملہ کیا ہے اس نے تو ایسا کوئی کام کیا نہیں، یا ایسی کوئی بات اس نے کہی نہیں تھی، اور آپ نے جھوٹی خبر پر جو ہے نا اعتماد کر کے اس کے خلاف کاروائی کر لی. کتنے قتل ہو گئے ایسے، اور بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط خبر تھی اور حقیقت سے اس کو کوئی تعلق نہیں تھا، پھر لوگ جو ہے نا وہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں اور پچھتاتے بھی ہیں، لیکن پھر کیا فائدہ. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ، یہ ایمان والوں کو تنبیہ ہے، تمہیں اللہ کا رسول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی اطاعت لازم ہے، اگر وہ تمہاری اطاعت کرے، فی کثیر من الامر، بہت ساری باتوں کے اندر، لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. اس لیے کہ کسی کی خواہشات کا اتباع جب کیا جاتا ہے گاؤں بستی کے اندر، تو گاؤں بستی تباہ ہوتی، شہر تباہ ہوتے. حق آپ کی خواہش کے تابع نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے خواہشات کو حق کے تابع کرے، آپ اپنے خواہشات کو حق کے تابع کرے اور حق کو اپنے خواہشات کے تابع نہ کرے. یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے خواہشات کو حق کو اپنے خواہشات کے تابع کرے. تو اس کی ممانعات ہے یہاں پہ. لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کر دیا، یہ فضل کرم ہے اللہ کا آپ کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایمان محبوب کر دیا. وزینہ فی قلوبکم، خوبصورت بنا دیا اللہ نے ایمان کو آپ کے دلوں میں. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور ناپسند کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کفر، فسوق اور عصیان. اس لیے آپ کے جو خواہشات ہیں وہ تو اسلام کے تابع ہیں، اور غلط جو ہے نا خواہشات پیدا نہیں ہوتے ہیں. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ رائے راست پر ہے. فضلا من اللہ و نعمتن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. واللہ علیم الحکیم. وان طائفتان، قانون نمبر چار، قانون معاشرت نمبر چار، دو مسلمانوں کے درمیان اگر لڑائی شروع ہو جائے تو آپ آ کر صلح کرا دے، لیکن اگر ایک جماعت کو اپنی طاقت پر گمن ہو، مال زیادہ ہے یا افرادی قوت زیادہ ہے، اور دوسرا غریب ہے اور افرادی قوت نہیں ہے اس کے پاس، اس وجہ سے ایک فریق صلح کے لیے تیار نہیں ہے اور دوسرا فریق صلح کے لیے تیار ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ صلح کے لیے بدماش فریق پر، طاقتور فریق کے اوپر کیا کرے؟ دباؤ ڈالے، اور ان سے کہے کہ اگر آپ صلح نہیں کرتے ہو تو ہم غریب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، دباؤ ڈالے. اور مقصود اس کو مارنا قتل کرنا نہیں ہے، دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ صلح کے لیے تیار ہو جائے، اور جب وہ صلح کے لیے تیار ہو جائے تو اس کے بعد پھر صلح کرا دے. تو اس طریقے سے معاشرے کے اندر جھگڑا نہیں ہوگا، فساد دنگا نہیں ہوگا. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں لوگ طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، غریب کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. اس لیے طاقتور دن بدن فرعون بنتا جاتا ہے، اور پھر وہ آزاد لوگوں کو اپنا غلام سمجھتا ہے. اس طریقے سے معاشرے کے اندر جو ہے نا امن تباہ ہو جاتا ہے. آپ جائے سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، سندھ میں وڈیرا اور پنجاب کے اندر چودھری، اس سے بڑا ظالم آپ کو نہیں ملے گا. اور وہاں جو تانے ہوتے ہیں ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، اور ایسے ظلم کے فیصلے ان کے اجروں میں ہوتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی یہ فیصلے نہیں ہوتے تھے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قانونی معاشرت ہے یہ ہمارے ہاں زندہ نہیں ہے، جو قرآن نے بیان کیا. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر دو جماعتیں مسلمانوں کے اقتتلوا آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا صلح کرا دے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک بغاوت کرے دوسرے کے اوپر صلح کے لیے تیار نہ ہو، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، جو بدماش ہے اس کے ساتھ جنگ کرے، اعلان جنگ کرے، حَتَّى تَفِعَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، ترک قتال کی طرف، جنگ چھوڑنے کی طرف وہ لوٹ آئے. فَإِنْفَاد، اگر وہ لوٹ آتا ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فوراً صلح کرا دو، برادری انصاف کے ساتھ صلح کرا دو. یعنی اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے دباؤ کی وجہ سے طاقتور سرینڈر ہو گیا لہذا اب اس کے ساتھ ہم کیا کریں، ظلم شروع کریں، نہیں، صلح کرا دے انصاف کے ساتھ. وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ پاک انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان آپس میں بھائی ہے، لہذا اگر کہیں تنازع پیدا ہو صلح کرا دو بھائیوں کے درمیان، اور تنازع کو بڑھاؤ نہیں، جنگ کی طرف مت لے جاؤ. آج کل تو مسلمان ہی کرتے ہیں. وتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر جو ہے نا رحم کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، قانون نمبر 4، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، مذاق نہ اڑائے. عسى ان یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کا آپ مذاق اڑاتے ہو غربت کی وجہ سے، مال دولت کی کمی کی وجہ سے، وہ اللہ کے ہاں آپ سے بہتر ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس لیے جس کو آپ عزت سمجھتے ہو، جن سامانوں کو آپ سامان عزت سمجھتے ہو، وہ سامان عزت نہیں ہے. سامان عزت کیا ہے؟ تقوا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوا نظر نہیں آتی. ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس جس کو آپ حقیر سمجھتے ہو اس کے پاس تقوا سے زیادہ ہو. اس لیے قرآن کہتے ہیں عسى یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اور اس طریقے سے عورتیں عورتوں کے مذاق نہ اڑائے. عسى ایکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کپڑے اچھے ہیں، آپ کے پاس سوٹ 25-30 ہزار روپے کا ہے اور اس کے پاس 300-400 روپے کا سوٹ ہے، اس لیے آپ ان کا مذاق اڑاتی ہو، ان کے کپڑوں کا مذاق اڑاتی ہو، ان کے جوتے کا مذاق اڑاتی ہو. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہو، ان کے پاس تقوی آپ سے زیادہ ہو، مذاق نہ اڑائے. خواتین کو بھی یہ حکم ہے. ولا تلمزو انفسکم، مت عیب لگاؤ ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کے اوپر عیب مت لگاؤ. ولا تنابزو بالالقاب، اور بدنام نہ کرو ایک دوسرے کو برے لقبوں کے ساتھ. آپ یقین جانے اس بیماری کے اندر اس وقت ہم سب مبتلا ہے یا نہیں ہے، ہم سب مبتلا ہے یا نہیں ہے. ہر آدمی دوسرے کے اوپر عیب لگانے میں لگا ہوا ہے. دیندار لوگ بھی ایک دوسرے کے اوپر عیب لگاتے رہتے ہیں، اور دن رات لگاتے رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے برے لقبوں سے ایک دوسرے کو پکارتے یا نہیں پکارتے، لنگڑا، کانا، اس طریقے سے برے لقبوں سے ایک دوسرے کو پکارتے رہتے ہیں. ولا تنابز بالالقاب، بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسوق کا نام، گناہ کا نام بہت برا نام ہے. سمجھے نا، کسی کو کہنا کہ آپ عیسائی ہو، کسی کو کہنا کہ آپ یہودی ہو، کسی کو کہنا کہ آپ ہندو ہو، اور یا کسی کو کہنا کہ آپ فاسق ہو، کسی کو کہنا کہ آپ فاجر ہو، فاجر فاسق. تو یہ القاب ایک دوسرے کو مت دو، یہ وہ خرابیاں ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو آپ کے اعمال کو جلا دیتی ہے، اور آپ کے حسنات اور نیکیاں اٹھا کر جو ہے نا دوسرے کے عمل نامے کے اندر منتقل کر رہی. آپ کو تو آج احساس نہیں ہو رہا، آپ کی زبان چل رہی ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، واہ واہ کر رہے، اور آپ دوسرے کے شلوار اچھال رہے ہو. لیکن آپ کو تب معلوم ہوگا کہ جب قیامت کا دن آئے گا، آپ کے قرآن مجید کے ختم، آپ کے نمازیں، آپ کے تہجد کے نمازیں آپ کے پاس نہیں ہوگی، ان کے عمل ناموں میں چلی گئی ہوگی، پھر احساس ہوگا. وَمَن لَّمْ يَتُفْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ ان گناہوں کے اندر مبتلا ہے توبہ نہیں کرتے ہیں تو یہ ظالم ہے. اس لیے اگر یہ گناہ یہ خطا ہم سے اب تک واقع ہو گئے ہیں تو بلا تاخیر آج ہم نے توبہ کرنا ہے، اور آئندہ اجتناب اور پرہیز کرنا ہے کہ اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، قانون نمبر 6، قانونی معاشرت نمبر 6، ایمان والو بہت سارے ظن، بدگمانی، یعنی ظن سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ ظن دو قسم کے ہیں، ظن حسنہ ہے، ظن سیئہ ہے. بدگمانی جس کو کہتے ہیں، بدگمانی گناہ ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی رکھنا اور پھر وقتاً فوقتاً اس کا اظہار کرنا، یہ گناہ ہے، اس سے بچو. ان بعض الظن، اس لیے کہ بعض ظن اسم، یہ گناہ ہے، یعنی ظن بد جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. ولا تجسسو، اور کسی کے پوشیدہ حالات کو معلوم کرنے کے درپے نہ ہو. اس لیے معلوم کرتے ہو کسی کے پس منظر کی زندگی کو، کسی کی گھریلو زندگی کو، اور کسی کے خفیہ زندگی کو اس لیے معلوم کرتے ہو تاکہ وہ اسٹیج پہ آ کر اس کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے بیان کرو. قرآن منع کرتا ہے کہ ایسا نہ کرے. ولا یغتب بعضکم بعضا، بعض بعض کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم، کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ ایاکل لحم اخیہ میتن، کہ آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھائے. غیبت تو یہی چیز ہے نا. کرے تم ہو، مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانا تو پسند نہیں ہے، اور غیبت پسند کرتے، اور غیبت، الغیبت مرائی النساء، خواتین کا تو پورا خوراک ہے. وفاکہت العلماء، اور علماء کا ناشتہ ہے، بغیر غیبت کے جو ہے نا وہ وقت نہیں گزرتا. اور غیبت جس مجلس کے اندر کی جاتی ہے، شیطان اس میں اتنی لذت پیدا کرتا ہے کہ آدمی اپنا حصہ ملائے بغیر دے نہیں سکتا، الا یہ کہ آدمی کے پاس اگر مضبوط ایمان ہو. اور اگر اپنا حصہ نہیں ملاتا تو یہ بھی اپنا حصہ ملانا ہے. وہ بڑے جو ہے نا شوق سے بیٹھا رہتا ہے اور سنتا رہتا ہے اور ہنستا رہتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایمان والو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور پھر ہم نے آپ کو تقسیم کیا شعوبا، مختلف جڑوں میں، وقمائل, اور قبائل میں جڑ جو ہے نا یہ شعوب شام, یہ جڑ کو کہتے ہیں, اصل کو کہتے ہیں, اور قبائل قبیلہ پھر اس کا ایک شاخ ہوتا ہے. لتعارفو, مختلف قبائل میں تقسیم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سر پہچاننے کے لیے, تاکہ آپ کا ڈھونڈنا آسان ہو جائے, آپ کا ڈھونڈنا آسان ہو جائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے معزز وہی ہے جس کے پاس تقویٰ کی دولت زیادہ ہو. قبیلے کی وجہ سے کسی کے پاس عزت نہیں آتی, لہذا قبیلے کے بلبوتے پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنا اور پھر شر کے لیے اکٹھا ہونا اور پھر شر میں اپنا بڑاس نکالنا, یہ ناجائز اور حرام ہے. مختلف قبائل میں تقسیم کرنے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ آپ قبیلے کے لوگوں کے ساتھ دوسرے قبیلے کے لوگوں کے خلاف بندوق اٹھائیں. صرف پہچاننے کے لیے, تاکہ مجمع کے اندر آپ کو تلاش کرنا آسان ہو, علاقے کے اندر آپ کو تلاش کرنا آسان ہو, کیونکہ ایک علاقے کے اندر عبد الکریم نام کے آپ کو 10 آدمی ملیں گے, تو جب وہاں قبیلے کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا اور فلاں قبیلے سے تعلق ہے تو ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی, آپ کو جو ہے زیادہ تکلیف نہیں ہوگی. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, آرام نے کہا کہ ہم ایمان لے کر آئے تھے, لائے ہیں. آپ نے فرمایا کہ لم تؤمنوا, ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو, ولكن قولوا اسلمنا, فی الحال اپنے آپ کو مومن نہیں کہو بلکہ کیا کہو؟ مسلم کہو. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ یہ جو قوانین معاشرت بیان ہو گئے, جس آدمی کے دل میں ایمان ہوگا وہ ان قوانین پر من وعن عمل کرے گا. کیا کرے گا؟ لہذا اگر ان قوانین پر آپ کا پورا پورا عمل ہے تو پھر اپنے آپ کو مومن کہو, اور اگر ان قوانین پر ابھی تک آپ کا عمل نہیں ہے اور لوگوں کو آپ برے القابوں سے پکارتے ہو, غلط نام دیتے ہو اور اس طریقے سے لوگوں کی غیبت کرتے ہو, اور اس کے علاوہ جو قوانین بیان ہو گئے اس پر عمل نہیں کرتے ہو, تو فی الحال پھر اپنے آپ کو مومن نہیں کہو, صرف کیا کہو؟ مسلمان کہو. کیا کہو؟ مسلمان. یہ مطلب ہے آیت کا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ غیبت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو, اور یہ جو باقی خوبیاں مسلم مومن کے اندر ہوتی ہے آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے, یہ تمام چیزیں آپ کے اندر زندہ ہوگی تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں واقعتاً آپ کے دل میں صحیح معنوں میں ایمان ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی تک ایمان آپ کے دلوں میں داخل نہیں ہوا, اس لیے کہ یہ ساری بیماریاں ابھی تک آپ کے ساتھ لگی ہے. جب یہ بیماریاں ہٹ جائے گی تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ ایمان آپ کے دل میں صحیح معنوں میں کیا ہو گیا, داخل ہو گیا. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ, اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو کاٹ نہیں لے گا تمہارے اعمال سے کچھ بھی, سارے اعمال آپ کے کیا ہوں گے؟ محفوظ ہوں گے. ان اللہ غفور رحیم, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, مومن وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں اللہ کے رسول کے اوپر, ثم لم يرتابوا, اس کے بعد پھر کبھی بھی شک کی طرف نہیں گئے اور اسی یقین کے اوپر وہ رہے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اپنی جان مال کے ساتھ اسلام کو عزت دلانے کے لیے اللہ کے راستوں میں جو ہے نا وہ جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں. اولئک ہم الصادقون, تو یہ سچے مومن ہے. قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, زجر ہے, تم جتلاتے ہو اللہ تبارک و تعالی کے اوپر اپنا دین, واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, وہ بکل شیء علیم, اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ زمین آسمان کے تمام چیزوں کو وہ جانتے ہیں, یمنون علیک ان اسلموا، پیغمبر یہ لوگ جتلاتے ہیں آپ کے اوپر اپنا اسلام کہ ہم تو تیار نہیں تھے اور آپ کی وجہ سے ہم تیار ہو گئے اور اسلام لے کر آئے. آپ کہہ دیجئے قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، میرے اوپر اپنا اسلام مت جتلاؤ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر احسان کیا کہ اللہ نے آپ کو اسلام کی طرف ہدایت دی ہے، ایمان کی طرف ہدایت دی ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعتاً مومن ہو، دعوی ایمان کے اندر اگر تم کیا ہو سچے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اللہ پاک نے آپ کو توفیق دے دی ایمان اختیار کرنے کی، اور رہنمائی اللہ نے آپ کی کر دی کس کی طرف؟ ایمان کی طرف. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ ہی جانتے ہیں زمین آسمان کے مغیبات کو. واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. آگے سورہ قاف ہے جس کو اب ہم شروع کریں گے. یہ سورت مرسلات کے بعد اور بلد سے پہلے نازل ہوئی ہے. ماقبل کے ساتھ ربط بالکل واضح دائر ہے. سورہ محمد میں اعلان جہاد تھا، اور سورہ فتح میں اعلان فتح تھا، اور سورہ حجرات میں جب اسلامی ریاست وجود میں آ گئی تو اسلامی ریاست کے قانون اور آئین کا بیان. اب یہ جو سورتیں ہیں، چند سورتیں ہیں، ان سورتوں کے اندر قیامت کا بیان ہے، اور ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگے گی اور آپ سے باز پرس ہوگی. تو یہ جو عقیدہ باز ہے، اور یہ جو عقیدہ قیامت ہے، اور یہ جو عقیدہ باز پرس ہے، جب یہ عقیدہ ہمارے اندر زندہ ہوگا، جب یہ عقیدہ ہمارے اندر کیا ہوگا؟ زندہ ہوگا، تو پھر اسلامی آئین کے اوپر من وعن عمل کرنا ہمیں آسان ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ من وعن اسلامی آئین کے اوپر عمل کرنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا. پھر ہر وقت یہ خوف لگ رہے گا اگر اس قانون پر میں نے عمل نہیں کیا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھ سے پوچھے گا کیا جواب دوں گا. اگر میں نے اس قانون پر عمل نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھ سے پوچھے گا کیا جواب دوں گا. تو اس لیے اسلامی آئین بیان کرنے کے بعد، اعلان جہاد کے بعد، اعلان فتح کے بعد، اسلامی ریاست وجود میں آ گئی، اسلامی قانون اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، آئین اسلامی نازل ہو گیا، تو آئین پر عمل درآمد کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ قیامت کیا ہو، زندہ ہو آپ کے دل میں، عقیدہ باز زندہ ہو، اور عقیدہ باز پرس کیا ہو؟ زندہ ہو کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور میدان محشر کے اندر اللہ کی عدالت لگے گی، پیشی ہوگی، حساب کتاب ہوگا. لہذا اگر قانون پر عمل کرنے میں میں نے کمی کوتاہی کی تو کس منہ سے اللہ کے سامنے جو ہے نا میں جاؤں گا، اور وہاں پر اگر مجھ سے پوچھا جائے گا تو پھر میں کیا جواب دوں گا. تو تاکہ آئین پر جو ہے نا صحیح طریقے سے عمل درآمد ہو، اس لیے اب ان صورتوں کے اندر قیامت کا ذکر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مختصر ربط یہ بھی ہے کہ سورہ محمد کے اندر لا الہ الا اللہ کا ذکر تھا، اور پھر اس کے بعد سورہ فتح کے اندر فسبح بکرۃ واصیلہ کا ذکر تھا، اور حجرات کے اندر ان اللہ یعلم الغیب کا ذکر ہے. تو اب اس سورت کے اندر فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَا فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ. اسی مسئلے کو اس صورت کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے اس عنوان کے ساتھ. جو مسئلہ محمد میں بیان ہوا، فتح میں بیان ہوا، حجرات میں بیان ہوا، اسی مسئلے کو اس صورت کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے. عنوان مختلف ہے، یہاں اس عنوان کے ساتھ ہے، الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا ہوگا تو ایسے تمام لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنم کے آگ میں ڈالیں گے اور شدید عذاب ان کو دیں گے. وہی مسئلہ ہے. تو یہ دوسرا ربط ہے. خلاصے اس صورت کے اندر دو دلیل نقلیہ ہیں برائے ثبوت دعوی قیامت، اور الفاظ جو ہے نا یہی ہے کذالک الخروج، اور ابتدا کے اندر زجرات ہے، درمیان کے اندر تخویف، اور اسی طریقے سے بشارتیں ہیں. یہ صورت کا مختصر خلاصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. قرآن مجید کی قسم، عظمت قرآن ہے، اور جواب قسم مقدر ہے. انا ارسلناک نذیرا، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. لوگوں کو تعجب ہوا کہ آیا لوگوں کے پاس ڈرانے والا ان کے خاندان سے، اس پر تعجب ہے لوگوں کو. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، کافر کہنے لگے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی. یعنی ایک تو ڈرانے والا ہمارے برادری کا آدمی ہے، جو یہی پیدا ہوا یہی بڑا ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دعویٰ لے کے آئے ہیں وہ دعویٰ بڑا عجیب ہے. وہ دعویٰ کیا ہے؟ اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید. کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو اس کے بعد پھر ہمیں دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ ذالک رجع بعید، یہ دوبارہ قبروں سے اٹھایا جانا، دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے، عقل نہیں مانتی. رجع بعید کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے، عقل نہیں مانتی اس بات کو. اور یہ کہتے ہیں کہ بس تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، اور پھر تمہیں چلایا جائے گا میدان معاشر تک، اور وہاں اللہ کی عدالت لگے گی، اور دنیا کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ایک بات تو یہ عجیب ہے کہ ہماری برادری کا آدمی ہمیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا، دوسری بات یہ ہے کہ جو دعوی لے کے آئے ہیں وہ دعوی بڑا عجیب ہے، عقل نہیں مانتی اس دعوے کو. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے علم میں ہے، میرے علم میں ہے زمین نے آپ کے جسم سے جتنا حصہ کم کر دیا ہے، وہ میرے علم میں ہے. یعنی جب ہم میت کو زمین میں رکھتے ہیں، زمین میت کے جس حصے کو کھا جاتی ہے وہ اللہ کے علم میں، اور وہ سارے ذرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. کتنے ذرات کہاں کہاں پڑے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. تو جب وہ ذرات میرے علم میں ہے تو پھر میرے لیے دوبارہ اٹھانا کیا مشکل ہے؟ دوبارہ اٹھانا تو اس کے لیے مشکل ہے کہ جو آپ کے جسم کے ذرات کا علم نہ رکھتا ہو، اس کو معلوم نہ ہو. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ہم جانتے ہیں تمہارے بدن سے جو حصہ زمین کم کرتی ہے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس کتاب ہے، اس میں آپ کے جسم کا ایک ایک ذرہ محفوظ ہے، کہاں کا پڑا ہے؟ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریض، بلکہ ان لوگوں نے جھوٹ، بلکہ ان لوگوں نے کیا کیا، حق کی تکذیب کی جب حق ان کے پاس آیا. بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریض، یہ اضطراب میں ہیں، اضطراب میں فیصلہ نہیں کر پاتے، کبھی تائید کرتے کبھی انکار کرتے، کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. اب دلیل نقلی امکان قیامت کے اوپر، افلم ينظروا الى السماء، یہ لوگ کیوں نہیں دیکھتے ہیں آسمانوں کو، یعنی یہ لوگ آسمانوں کو نہیں دیکھ رہے، دیکھنا چاہیے. فوقهم، جو آپ کے اوپر ہے، کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج، کس شان سے ہم نے آسمانوں کو بنایا ہے اور پھر کس طرح ہم نے ان کو خوبصورت کیا ہے، اور کہیں آپ کو آسمان کے اندر شگاف نظر نہیں آئے گا. تو جو آدمی اس قدر خوبصورت آسمان بنانے پر قادر ہو، وہ تمہیں اٹھانے پر قادر نہیں ہے. والارض، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، مدد نہ کہ ہم نے اس کو پھیلایا ہے. والقینا فیہا رواسیا، اور پھر ہم نے اس کے اوپر پہاڑوں کو رکھ دیا. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور پھر ہم نے اگایا اسی زمین سے ہر قسم کے رونق کی چیز، رنگ برنگ پھول آپ کو نظر آئیں گے، اور اس طریقے سے رنگ برنگ پھولوں کی خوشبو بھی مختلف ہے، اور جب وہ نکل آتے ہیں کھل جاتے ہیں تو ایک خوبصورتی جو ہے نا وہ زمین کے چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتی. تبصرہ و ذکرا، سمجھانے کے لیے اور اس طریقے سے یاد دلانے کے لیے، لکل عبد منیب، ہر وہ آدمی جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. یہ مناظر اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے وجود میں لائے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا جائے اور اس طریقے سے ہمیں یاد دلایا جائے کہ جو ذات اس پر قادر ہے وہ قبروں سے اٹھانے پر بھی قادر ہے. ونزلنا من السماء ماء مبارکاً، اتارا ہے ہم نے آسمان سے پانی مبارک. فأنبتنا به جنات، اسی کے ساتھ پھر ہم نے اگایا باغات کو. وحب الحصید، حب الحصید اناج، حصید کہتے ہیں اس چیز کو جس کو کھاٹا جائے، یعنی وہ پل جس کے پودے کو کھاٹا جاتا ہے تو وہ اناج ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اناج ہے. والنخلا، اور اس طریقے سے اسی کے ساتھ ہم نے اگایا کھجوروں کو. باسقات، لمبی لمبی کھجوریں. لہا طلع نزید، اور ان میں خوشے ہوتے ہیں تہ بتے، تہ بتے، یہ جو کھجور کے درخت ہوتے ہیں گیٹ کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا نا، خوشے کیسے ہوتے ہیں؟ تہ بتے، تہ بتے. رزقا للعباد، یہ امبتنا کے لیے مفعول ہے. فامبتنا رزقا للعباد، ہم نے ان تمام چیزوں کو زمین سے نکالا اپنے بندوں کے لیے بطور رزق، میرے بندوں کا رزق یہ. واحیینا به بلدۃ میتۃ، اور اسی بارش کے ساتھ ہم نے زندہ کر دیا مردہ زمینوں کو. یہاں بلدہ شہر کو کہتے ہیں، لیکن مراد یہاں کیا ہے؟ شہر کی زمینیں بار مراد ہیں. کذالک الخروج، اسی طریقے سے تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، یہ ہے سورت کا دعویٰ. کذالک الخروج، کذالک الخروج، اس طریقے سے زمین سے کھیتوں کو اگاتا ہوں اور اس طریقے سے پھلوں کو جو ہے نا، پھلوں کے درختوں کو نکالتا ہوں اور پھر پھلوں کے درختوں سے پھل نکالتا ہوں، اسی طریقے سے تمہیں بھی قبروں سے کیا کریں گے؟ نکالیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے میرے لیے. کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، تخویف دنیاوی ہے، ان سے پہلے بھی قومی دنیا میں آئی اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے پیغام کی تکذیب کی، نبی کی دعوت کی تکذیب کی. کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح نے اس سے پہلے تکذیب کی. اصحاب الرس، کنویں والا، اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے. وہ ثمود، قوم ثمود نے بھی. وعاد، قوم عاد نے بھی. وفرعون، اور فرعون نے. وہ اخوان لوط اور قوم لوط ان سب لوگوں نے اس سے پہلے کیا کی؟ تکذیب کی ہے. اور تکذیب کے بعد ایک وقت تک اللہ نے ڈیل دی, اس کے بعد پھر اللہ نے کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا. واصحاب الایکا جنگل والے, وقوم التبع اور قوم التبع, کل کذب الرسل ان سب نے انبیاء کی تکذیب کی. فحق وعید ٹھیک پڑا ان پر جو ہے نا میرا ڈرانا. افعینا بالخلق بالخلق الاول, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو بندے یہ جو عظیم آسمان ہے اور ایک نہیں ہے سات آسمان پھر اوپر عرش, اور یہ جو زمین ہے آسمان اٹھانے زمین بچھانے اور مائے سے جو ہے نا منجمد اجسام بنانے میں میں تکا نہیں ہو. پہلی مرتبہ کائنات کو جب میں وجود میں لایا میں تکا نہیں, سمجھے نا؟ تو تک نہ جو ہے نا یہ کس کی علامت ہے؟ یہ ضعف اور نقص کی علامت ہے. تو اتنی کائنات وجود میں لانے کے باوجود اگر میں تک نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر عیب سے ہر نقص سے ہر کمزوری سے میں کیا ہوں؟ پاک ہوں. جب ہر عیب سے ہر نقص سے ہر کمزوری سے پاک ہوں تو پھر میرے لیے خبروں سے تمہارا اٹھانا کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. بل ہم فی لبس من خلق جدید, بلکہ یہ لوگ کیا ہے دھوکے میں ہے نئے بنانے میں. یعنی یہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے تو یہ تو مانتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور انتہائی آسانی کے ساتھ پیدا کیا, لیکن وہ جو 6 فٹ اور 5 فٹ کا بندہ قبر کے اندر پڑا ہے دوبارہ اٹھانے میں جو ہے نا یہ کیا ہے شک میں پڑے ہوئے دھوکے میں پڑے ہوئے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا خرافات جو ہے نا وہ گڑے. تو یہ اور کچھ نہیں ہے صرف شیطان کے بہکاوے میں آئے ہیں, شیطان نے جو ہے نا ان کو ورغلایا ہے, اس لیے یہ لوگ اس معمولی مخلوق کے دوبارہ اٹھانے سے کیا کرتے ہیں انکار کرتے ہیں. اور کائنات کا اتنا عظیم نقشہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے یہ مانتے ہیں کہ اس کو اللہ نے کھڑا کیا ہے, اور 6 فٹ یا 5 فٹ کے جسم اٹھانے کے لیے انکاری ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کیسے ہوگا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہید ہے وقوع قیامت کے لیے, ہم نے انسان کو بنایا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اور ہم جانتے ہیں جو باتیں آتی رہتی ہیں اس کے دل میں ہم جانتے ہیں ان کو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور میں انسان سے شہرک سے زیادہ قریب ہوں, شہرک سے زیادہ قریب ہوں. تو کمال قرب بھی ہے کمال علم بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. جو وسوسے انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور ان وسوسوں کا القاء کون کرتا ہے؟ سب اللہ کے علم میں, شرک سے زیادہ قریب ہے. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال, جب لیتے ہیں اس سے دو لینے والے, انسان سے دو لینے والے جب کیا کرتے ہیں لیتے ہیں, ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں انسان کے اعمال کو انسان سے لیتے ہیں, انسان کے اقوال کو انسان سے لیتے ہیں. دو فرشتے ہیں, ایک یمین کی طرف ہے ایک شمال کی طرف ہے. یمین والا فرشتہ خیر کے کاموں کو اور خیر کے باتوں کو وصول کرتا ہے, شمال والا فرشتہ شر کے کاموں کو اور شر کے باتوں کو وصول کرتا ہے. یہ دو لینے والے ہیں انسان سے. تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بیان کرتے ہیں, اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین, جب لیتے ہیں اس سے دو لینے والے ایک دائیں طرف سے اور دوسرا بائیں طرف سے, قعید بیٹھے ہوئے ہیں اور انسان کی اعمال اقوال لمحہ بلمحہ وہ کیا کرتے ہیں انسان سے لیتے رہتے محفوظ کرتے رہتے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, انسان کے بعد سے زمان سے جو بات نکلتی ہے تو وہ ان کے ہاں کیا ہوتی ہے؟ وہ ان کے ہاں محفوظ ہوتی ہے. الا لديه رقیب عتید, وہ منتظر ہے، نگاہ بان ہے، آتی تیار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے زبان سے بات نکلی اور فوراً انہوں نے کیا کر لیا، وصول کر لیا اور رجسٹر پہ چڑھا دیا. سمجھے نا؟ تو یہ عقیدہ ہے ہمارا، لیکن آج یہ عقیدہ مر چکا ہے. اس لیے ہم مادر پدر آزاد جو ہے نا بولتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ اگر یہی عقیدہ ہمارے اندر زندہ ہو جائے تو یہ عقیدہ ہماری زندگی کے اندر کس قدر جو ہے احتیاط پیدا کرے گا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آئی بے ہوشی موت کی قیامت صغرا، جو ہر آدمی کے اوپر جو ہے نا قیامت آتی ہے، قیامت صغرا اس کی موت کے وقت، بالحق تحقیق کے ساتھ. ذالک ما کنت منہ تحید، اور یہ ہے وہ چیز جس سے تو بھاگتا رہتا تھا. اس لیے کہ موت کو کوئی پسند نہیں کرتا، کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا، ہر آدمی موت سے نفرت کرتا ہے. اگر آدمی کے پاس 2000 سال عمر ہو تب بھی وہ موت کے لیے تیار نہیں، ہر ایک جو ہے نا وہ بھاگتا رہتا ہے. تو یہ ہے وہ چیز جس سے جو ہے نا ہم بھاگتے رہتے ہیں. تم بھاگتے رہتے تھے، اب آ گئی آپ کے پاس، لیکن طاقت نہیں ہے آپ میں کہ آپ جو ہے نا جب گھڑی آ جائے موت کی پھر اسے آپ بھاگے. پھر ہر ایک آدمی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سونگ میں پورا جائے گا، پوکا جائے گا. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ ہے وہ دن جس دن کے لیے اللہ نے کیا وعدہ عذاب کیا ہے. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ، اور آئے گا کیفیت محشر، آئے گا کیفیت حشر، آئے گا ہر آدمی مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے. قیامت کے دن میدان محشر میں جب ہم آئیں گے تو دو فرشتے ساتھ ہوں گے، یہ کیفیت حشر ہے. اور وہ دو فرشتے کس طرح ہوں گے؟ سائقن، ایک ہمیں ہنکانے والا ہوگا، وہ شہیدن، اور دوسرا جو ہے نا وہ کیا ہوگا، وہ گواہی دینے والا ہوگا، اور اس طریقے سے ہمارے اعمال کا کیا ہوگا، گواہ ہوگا. لقد کنت فی غفلت من ھذا فکشفنا عنک غطاءک، اب مجرمین کو اس طریقے سے ذلیل کیا جائے گا کہ یہ ان سے کہیں گے، یہ فرشتے کہیں گے، لقد کنت فی غفلت من ھذا، آپ تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے اس دن سے. فکشفنا عنک غطاءک، ہم نے ہٹایا آپ سے غفلت کا اور انکار کا پردہ ہم نے آپ سے ہٹایا. فبصرک الیوم حدید، تو آج تو آپ کی نظر کیا ہے، بڑی تیز ہو گئی ہے، ہر چیز نظر آتی ہے. اور دنیا کے اندر اندھا بنے ہوئے تھے، اندھا گنگا بہرا بنے ہوئے تھے. وقال قرینہ، یہ فرشتہ، ایک فرشتہ تو یہ کہے گا، اب دوسرا فرشتہ جو کاتب اعمال ہے وہ کہے گا، ھذا ما لدی عتید، کاتب اعمال والا کیا کہے گا، ھذا ما لدی عتید، یہ تو سب کچھ میرے پاس روزنامچی میں درج ہے، اعمال نامے کے اندر میرے پاس کیا ہے، یہ سب کچھ درج ہے، محفوظ ہے میرے پاس. القیا فی جہنما کل کفار عنید، حکم ہوگا جہنم میں ڈال دو ہر کافر زدی کو، مناع للخیر خیر کے کاموں سے روکنے والے کو، معتدن حد سے بڑھنے والے کو، مریب شبہ ڈالنے والے کو، ان سب کو جو ہے نا اٹھا کے کیا کر دو، جہنم میں ڈال دو. الذی جعل مع اللہ الہاً آخر، جس نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اور لوگوں کو معبود بنا رکھا تھا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، ان کو سخت عذاب میں ڈال دو. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اب یہ دوسرا مباحثہ جو ہوگا یہ کس کے درمیان ہوگا، مجرمین کے آپس میں ہوگا. قال قرینہ، اب یہاں قرین سے مراد فرشتہ نہیں ہے، شیطان مراد ہے. قال قرینہ، اب جو ہے نا آدمی کا جو ساتھی ہوگا، کیونکہ اب مجرمین آپس میں بات کر رہے ہیں، تو اب جو ساتھی ہوگا شیطان، وہ کہے گا ربنا ما اطغیتہ، یا اللہ میں نے اس کو زبردستی گمراہ نہیں کیا تھا، ولیکن کان فی ضلال بعید، یہ خود اپنے اختیار سے گمراہی کی طرف چلا تھا. قال لا تختصموا لدي. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ میرے سامنے باتیں نہیں کرو, بحث مباحثہ نہیں کرو میرے سامنے. وقد قدمت الیکم بالوعید, میں نے تمہارے پاس دنیا کے اندر وعید ہی بھیجی تھی تاکہ تمہاری عقل ٹکانے آ جائے اور تم اپنا راستہ تبدیل کرو, لیکن تم ہوش میں نہیں تھے. ما یبدل القول لدی, اب میرے ہاں میرے قول کے اندر فیصلے کے اندر تبدیلی نہیں آتی, اب ہو چکا ہے تمہارے بارے میں فیصلہ. وما انا بظلام للعبید, اور میں اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جہنم, یعنی جہنم قیامت کے دن وہ دن ہے کہ اللہ پاک جہنم سے کہیں گے هل امتلأت, جہنم بھر گئی آپ. وتقول هل من مزید, جہنم کیا کہے گا کہ اللہ اب تو نمک کے برابر بھی نہیں ملا ہے, پیٹ سارا خالی پڑا ہے اور ہے کچھ. تو پھر حدیث میں آتا ہے جب سارے کے سارے گناہگار ختم ہو جائیں گے اور جہنم کے اندر بہت زیادہ گنجائش ہوگی, اور جہنم جو ہے نا وہ یہی آواز لگاتا پھرے گا, لگا رہا ہوگا حل میں مزید حل میں مزید, تو آخر میں اللہ پاک اپنا قدم رکھیں گے اور اللہ کے قدم سے جہنم تب جائے گی. بس پھر جہنم جو ہے نا کہے گا بس 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 بھر گیا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, اور جنت متقین کے لیے لائی جائے گی, غیر بعید, وہ دور نہیں ہوگی بالکل قریب لائی جائے گی دکھانے کے لیے. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ ہے وہ جگہ جس کا وعدہ کیا جاتا تھا, لِكُلِّ أَوَّابٍ, ہر اللہ کے طرف رجوع کرنے والے کو کے ساتھ, حفیظ اور پابندی کرنے والے کے ساتھ, جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرتے تھے, یہ وہ جگہ ہے. من خشی رحمان بالغیب, جو ڈرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغیر دیکھے, وجا بقلب منیب, اور آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسے دل سے کہ جو رجوع ہونے والا ہے اللہ کی طرف, تو ایسے لوگوں کے لیے اعلان ہوگا ادخلوها بسلام, سلامتی کے ساتھ ان کو لے جاؤ جنت میں داخل کرو. ذلک یوم الخلود, اور یہ یوم الخلود ہے, دن بھی خلود کا ہے مکان بھی خلود کا ہے, کہ اب ہمیشہ جو ہے نا یہ آپ کا گھر ہے اور یہ آپ کی جگہ ہے, اب یہاں آپ نے رہنا ہے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, جنت کے اندر بندہ جو چاہے گا وہ ملے گا. ولدینا مزید, اور بندے کے خواہشات کے علاوہ بھی ہمارے ہاں بندے کے لیے بہت کچھ جنت کے اندر ہم نے تیار کر کے رکھا ہے. سمجھے نا, ظاہر ہے آدمی تو خواہشات ان چیزوں کی کرے گا جس کا آدمی کو علم ہو, تو ایسی بہت ساری نعمتیں وہاں اور ہوگی جس کا ہمیں علم نہیں ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں عطا کریں گے. وَكَمَا هَلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا, اور اس سے پہلے ہم نے کتنے قوموں کو تباہ کر دیا. ہم اشد منہم بطشن, کہ جو ان سے زیادہ تھی قوت کے اندر. فنقبوا فی البلاد, اور وہ قومیں گھومتی رہتی تھی شہروں کے اندر اپنے دنیا کے سامانوں کو بڑھانے کے لیے, سامان تجارت لے کر کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہی تھی, کبھی دوسرے سے تیسرے شہر جا رہی تھی, گھومتی پھرتی تھی. حل من محیص, کیا آج ان کے پاس ہے بھاگنے کی جگہ؟ دنیا تو بڑھا رہے تھے لیکن آخرت سے غافل بیٹھ کر زندگی گزار رہے تھے, آخرت سے غافل تھے, آخرت کے لیے انہوں نے محنت نہیں کی, ساری محنت دنیا کے اوپر کی, سمجھے نا. لیکن دنیا ان کی آباد تھی, آخرت ویران تھی, تو آج ان کو کوئی بچنے کی جگہ مل رہی ہے, کئی نظر آ رہی. ان فی ذلک لذکرا لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شهید, یہ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں اس میں بہت بڑی نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو فہم رکھتے ہیں, او القى السمع, یا کان لگا کر بات سنتے ہیں, وہ شہید, اور دل بھی حاضر ہے. دل بھی کیا ہے؟ کان آدمی لگائے دل حاضر نہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی. بات سمجھنے کے لیے اور آپ کے اوپر بات کا اثر تب ہوگا کہ جب آپ بات سنیں گے اور کان سے سنیں گے دل متوجہ کر کے سنیں گے، پھر انقلاب آئے گا آپ کے چھوٹے سے جسم کے اندر. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. دلیل آخری نمبر دو ہے، ہم نے پیدا کر دیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، وَمَا بَيْنَهُمَا جو کچھ ان کے درمیان ہے، کتنے دنوں کے اندر؟ فی سِتَّةِ ایام، یہاں اختصار ہے، تفسیر پہلے گزر گئی ہے، چار دن کے اندر زمین، دو دن کے اندر آسمان. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب اور زمین بچھانے میں، آسمان اٹھانے میں ہمارے قریب سے نہیں گزرا تکان، چھوا بھی نہیں ہمیں تکان نے. بس تکمانا کیا چھونا، فاصبر علی ما یقولو. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے عیوب سے پاک ہونے کی علامت ہے، کمالات کے ساتھ متصف ہونے کی علامت ہے. کتنی بڑی کائنات وجود میں لانے کے باوجود تکاوٹ قریب سے نہیں گزری، تو عیوب سے پاک ہونے کی علامت، کمالات سے متصف ہونے کی علامت. جو ذات عیوب سے پاک ہو، کمالات سے متصف ہو، تو اس کے لیے باعث بعد الموت کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے. فاصبر علی ما یقولون، اے پیغمبر آپ صبر اختیار کرے، تسلی ہے پیغمبر کے لیے جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں. وسبح بحمد ربک اور پاکی بیان کرے، بحمد ربک اپنے رب کی صفات کمال کے ساتھ. کیا مطلب؟ نقائص سے پاکی بیان کرے کہ اللہ پاک ہر نقص سے، ہر عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے. اور حمد بیان کرے ہر صفات کمال کے ساتھ، کیا ہے؟ متصف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرے، کیا مطلب؟ فسبح بحمد ربک، لفظ کا معنی سیکھو، لفظ کا معنی سیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرے. کیا مطلب؟ نقائص سے پاکی بیان کرے، کمالات کو ثابت کرے اللہ کے ساتھ. تو حمد کے ساتھ، حمد یہ خلاصہ ہے کس کا؟ کمالات کا. حمد کے ساتھ، کمالات کی بیان کرنے کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرے، یہ مطلب ہے. اللہ کے کمالات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرے. فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے نماز فجر، وقبل المغرب اور وقبل الغروب ڈوبنے سے پہلے ظہر عصر کی نماز امراد ہے، ومن اللیل اور رات کو مغرب اور عشاء کی نماز امراد ہے. فسبح وادبار السجود، فسبح وادبار السجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرے نماز میں، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العظیم، وادبار السجود اور نماز کے بعد وظیفوں میں اللہ کی پاکی بیان کرے. نماز کے بعد وظیفوں میں بھی بیان کرے، نماز میں بھی بیان کرے. واستمع، تو یہ دعا ہے نا، دعا ہے. واستمع یوما ینادی المنادی، واستمع، واستمع کا مطلب کیا ہے؟ آنے والی بات سنو غور سے، آنے والی بات غور سے سنو. واستمع، آگے جو بات آ رہی ہے بہت اہم بات ہے، غور سے اس بات کو سنو. واستمع، اگلی بات غور سے سنو. یوم ینادی المنادی من مکان قریب، قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جب آواز لگانے والا ہر آدمی کو قریب، یعنی آواز دے گا کس سے؟ قریب سے. کیا مطلب؟ یعنی بالکل ہر آدمی کو ایسا محسوس ہوگا کہ بالکل میرے قریب سے مجھے کوئی آدمی جو ہے نا آواز لگا رہا ہے، اس طریقے سے محسوس ہوگا. یوم یسمعون الصیحت، جب لوگ، وہ دن ہے قیامت کا جب لوگ سنیں گے چنگاڑ کو، چنگاڑ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اسرافیل کی سور کی جو ہے نا آواز ہے. بالحق، یقین کے ساتھ. ذالک یوم الخروج، یہی دن ہے قبروں سے نکلنے کا، جب اسرافیل سور کے اندر کیا کریں گے؟ پھونک ماریں گے. تو اس طریقے سے ایک زوردار آواز جو ہے نا وہ نکلے گی، چنگاڑ کی آواز نکلے گی، اور لوگ جو ہے نا بالکل ایسا جو ہے نا محسوس کریں گے کہ یہ بالکل میرے قبر کے ساتھ آ کر جو ہے نا یہ آواز دی جا رہی، اور اسی کے ساتھ پھر لوگ کیا ہوں گے، قبروں سے نکل آئیں گے. انما نحن نحیی ونمید، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی تو ہے زندگی دینے والے، موت لانے والے. وإلينا المصير، اور میرے طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے. یوم تشقق الارض عنهم سراعا، کب میرے پاس آنے والے ہیں آپ لوگ؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس دن ہم زمین کو پاڑ دیں گے سرعت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ملتے ہی قبریں پٹ شروع ہو جائے گی، سارے قبریں پٹ جائے گی، اور پھر جو ہے نا مردے باہر آ جائیں گے. ہاں، سب سے پہلے ہمارے نبی کی قبر پٹے گی، پھر ابو بکر کے، پھر عمر کے، تو شوروں میں جو ہے نا کچھ ترتیب ہوگی، اس کے بعد پھر سارے قبریں جو ہے نا دھماکے ہوں گے اور قبریں پھٹے گی، اور اس طریقے سے انسان جو ہے وہ باہر آ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے میں اپنے قبر سے باہر آؤں گا، پھر ابو بکر، پھر عمر میرے پاس آ جائیں گے، پھر ہم وہاں سے جائیں گے جنت الوقی، جنت الوقی کے اندر جتنے لوگ مدفون ہیں وہ قبروں سے باہر آ جائیں گے. پھر ہم انتظار کریں گے مکے والوں کے اور درمیان کے لوگوں کے، مکے والے آ جائیں گے، درمیان کے لوگ آ جائیں گے، اور پھر جو ہے نا یہاں سے ایک ریلی شروع ہو جائے گی اسلام آباد کے لیے، سمجھے نا، محشر کے لیے ریلی جو ہے نا شروع ہو جائے گی، اور پھر درمیان کے اندر لوگ جو ہے نا آتے جائیں گے اور ملتے جائیں گے، اور یہ بڑی تاریخی جو ہے نا کیا ہوگی، یہ ملین مارچ نہیں ہوگی بلکہ یہ کیا ہوگی، یہ ملین اور ٹریلین، ٹریلین کی ریکارڈ کو بھی کیا کر دے گی، توڑ دے گی، ایسا مارج ہوگا. خوش قسمت حضرت کے ساتھ جائیں گے، جو بدقسمت ہوں گے وہ تو کوئی سر کے بل جا رہا ہوگا اور کسی کو جو ہے نا گسیٹا جا رہا ہوگا، فرشتوں کے ہاتھ میں کیا ہوں گے، ان کے زنجیرے ہوں گے، لگام ہوں گے، ان کو گسیٹ رہے ہوں گے. یہ ہے وہ دن، اس لیے اللہ فرماتے فاستمعوا، آگے آنے والی بات بہت اہم بات ہے، کان لگا کر، کان لگا کر غور سے اس بات کو سنو. فاستمعوا، نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار. تو پیغمبر کے لیے تسلی ہے، جو کچھ یہ کہتے رہتے ہیں ہم جانتے ہیں ان کی باتوں کو، اور جس طریقے سے لوگ پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کی دعوت کے وقت بکتے تھے، آج بھی اللہ والے جب ان کے پاس جاتے ہیں دعوت دیتے ہیں، تو اس وقت بھی ایسے لوگ ہر علاقے کے اندر موجود ہیں کہ جو بالکل بوسی انداز سے بکتے رہتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اے پیغمبر آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. فذکر بالقرآن، آپ نصیحت کیجئے قرآن مجید کے ساتھ، دعوت دیجئے قرآن مجید کے ساتھ. میں یخاف وعید، جو ڈرتا ہے وعید سے، ان کو آپ قرآن مجید کے ساتھ کیا کریں، دعوت دے، آپ کا کام دعوت دینا ہے، زبردستی کرنا نہیں ہے. آگے سورت ہے سورہ زاریات، کمزور وضو والے چلے جائے بھائی، دو مرتبہ تو یہ کیا. سورہ زاریات احقاب کے بعد اور غاشیہ سے پہلے نازل ہوئی ہے. سورہ قاف کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ قاف کے اندر جو بنیادی مسئلہ تھا وہ کیا تھا، ذالک یوم الخروج، ذالک یوم الخروج، یہ بنیادی مسئلہ تھا، اور اسی مسئلے کے اوپر قاف کے اندر دلائل آپ کے سامنے آ چکے ہیں. تو اب سورہ زاریات میں اس مسئلے کے اوپر اضافہ کیے گئے ہیں. اور وہ اضافہ یہ ہے کہ بالکل سورت کے شروع میں انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. وہی مسئلہ ہے. قیامت کا اور مجازات واقع ہونے کا وعدہ جو آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے, یہ وعدہ بالکل سچا وعدہ ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ, اور انصاف ضروری ہے. قیامت کا دن قائم ہوگا, اللہ کی عدالت لگے گی, پیشی ہوگی, فیصلے واقع کیے جائیں گے. تو جو مسئلہ وہاں بیان ہوا تھا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْخُرُوجُ, وہی مسئلہ یہاں بیان کیا گیا ہے اضافے کے ساتھ. یہ ربط ہے دونوں صورتوں کے اندر. اور خلاصہ صورت کا یہ ہے کہ ابتدا کے اندر دعوے پر شاہد ہے, اور اس طریقے سے حشر کے لیے نمونہ بیان کیا گیا ہے, اور دلیل دو دلیل دلائل عقلیہ ہے, اور درمیان کے اندر پانچ نمونے برائے تخویف دنیاوی یہاں بیان کیے گئے ہیں. پانچ نمونے ہیں تخویف دنیاوی کے لیے جو یہاں بیان کیے گئے ہیں. یہ پانچ نمونے ہیں بڑے عجیب, یہ بھی صورت کے اندر آئیں گے. وزاریات زرون, قسم ہے ان ہواؤں کے جو غبار اڑانے والی ہے. غبار اڑانا, یہ زرون مفعول مطلق ہے, غبار اڑانا. فالحاملات وقرن, وقرن مفعول بھی ہے. قسم ہے ان بادلوں کے جو بوجھ اٹھانے والی ہے. فالجاریات یسرن, قسم ہے ان کشتیوں کے جو چلنے والی ہے آسانی کے ساتھ. فالمقسمات امرا, اور قسم ہے ان فرشتوں کے جو تقسیم کرنے والی ہے چیزوں کی. یہ قسم ہے. والسمائی ذات الحبک, اور قسم ہے اس آسمان کے جو ذات الحبک ہے. حبک جمع ہے حبکہ کی. حبکہ کہتے ہیں کس کو؟ کپڑے کے اندر جو داریاں ہوتی ہیں اس کو کیا حبکہ کہتے ہیں. تو یہاں مراد کیا ہے؟ یا تو طرق مراد ہے جو آسمان کے اندر ہیں, اور یا زینت سما مراد ہے. تو اب مانا ہم کریں گے, قسم ہے اس آسمان کی جو اللہ تبارک و تعالی کے حسن کا شاہکار ہے. کتنی قسمیں اللہ نے کہی ہے؟ کتنی قسمیں کہی ہے؟ گنتی کرو جلدی جلدی. ہاں, ایک, دو, تین, چار, پانچ. والسمائے ذات الحبک نہیں ہے؟ پانچ قسمیں کائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے, جن کا وضو نہیں ٹکتا گڑی گڑی ٹوٹ جاتا ہے. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پانچ قسمیں کائی ہے. کس لیے؟ کہ آنے والا مضمون بہت اہم ہے, اس کو غور سے سنو اور دل و دماغ کے اندر بیٹھاؤ. انکم لفی قول مختلف, جو بات بالکل یقینی ہے, قطعی ہے, تم اسی بات کے اندر جو ہے نا جھگڑے میں لگے ہوئے ہو. قیامت کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا, اور جو ماننے والے ہیں وہ مختلف طریقوں سے مانتے ہیں, پھر یعنی اپنی خواہشات کے مطابق مانتے ہیں. یؤفک عنہ من افکا, یؤفک عنہ من افکا, یعنی کائنات میں اس آدمی سے بدترین آدمی نہیں ہے جو قیامت کا منکر ہو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑا عجیب جملہ استعمال کیا ہے یا قیامت کے منکرین کے لیے. یؤفک عنہ من افکا, پھر رہے گا اس سے ہر وہ آدمی جو خیر سے پیرا گیا ہو. من افکا یوفک عنہ, پیرا رہے گا قیامت سے, قیامت کے وقوع سے پیرا رہے گا, انکار کرے گا ہر وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے خیر سے پیرا گیا ہو. پھیرا ہو, اس کی قسمت خیر نہ ہو, وہ انکار کرے گا. قتل الخراسون, اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مارے پڑے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ, الخراسون جو قیامت کے بارے میں اٹکلے لگانے والے تھے, اٹکلے لگانے والے تھے, فلسفی بن گئے تھے اور بڑے دانشور بن گئے تھے اور قہقہے قہقہے لگا 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 رہے تھے کہ وہ کوئی اعادی معدوم بعینی ہی ناممکن ہے, ہا 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 ہا, بڑا قانون بنایا ہے فلاسفہ نے کہ اعادی معدوم بعینی جو ہے نا یہ ناممکن ہے. اللہ کے بندو, فلاسفہ کا قانون اللہ کے لیے نہیں ہے, بندو کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ بندو کے لیے ہے. اور بندو کا بنایا ہوا قاعدہ اور قانون اگر بندو کے لیے ہو تو اس کا یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ قانون کلی ہے. قانون اکثری, زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ قانون اکثری ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ وہ تمام کے تمام قواعد اور قوانین سے کیا ہے؟ بالاتر ہے. آپ اپنے قاعدے کے اندر اور اس طریقے سے اپنے قانون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو پیک نہیں کر سکتے ہو, اس کا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہو. آپ کس طریقے سے ان کو زنجیریں لگاتے ہو کہ ہم جو کام نہیں کرتا اللہ بھی نہیں کر سکتا ہے, پھر آپ میں اللہ میں کیا فرق ہو گیا؟ کوئی فرق نہیں ہے, برابر کر دیا آپ نے آپ کو, آپ نے جو ہے نا اللہ کو اپنے ساتھ. تو یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے. قتل الخراسون, مارے پڑے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ جو باس بعد الموت کے بارے میں اٹکلے لگانے والے تھے, الذین هم فی غمرۃ ساہون, جو دنیا کے مزوں کی وجہ سے وہ قیامت آخرت سے کیا تھے؟ غافل بنے ہوئے تھے. دنیا کے مزوں کی وجہ سے وہ کیا تھے؟ آخرت سے غافل تھے اور اس طریقے سے زندگی گزار رہے تھے. دنیا کی وجہ سے آج ہم آخرت سے غافل ہیں یا نہیں ہیں؟ پان کے کیبن نے پان کے کیبن چلانے والے کو غافل کر دیا, گاڑی چلانے والے نے گاڑی چلانے والے کو غافل کر دیا, دکان نے دکان چلانے والے کو غافل کر دیا, اور مناصب نے کرسی اور اقتدار نے تو دنیا کو غافل کر دیا. رمضان کا مہینہ جس میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں, لیکن یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو الذین هم فی غمرتن, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے مزوں کی وجہ سے ساہون, آخرت سے غافل بنے ہوئے تھے. یسألون ایان یوم الدین, پوچھتے ہیں کب آئے گا انصاف کا دن. یسألون ایان یوم الدین, یوم هم علی النار یفتنون, جس دن ان کو آگ کے اوپر جو ہے نا سیدھا آگ کے اوپر ڈالا جائے گا, اور اس طریقے سے جو ہے نا الٹے جو ہے نا آگ کے اوپر یہ کیا ہوں گے؟ پڑے ہوں گے. یہ وہ دن ہے قیامت کا, اور کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون, کہا جائے گا کہ اب چکو اپنی شرارت کا مزہ. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون, یہی ہے وہ دن جس کو تم دنیا کے اندر جلدی مانگ رہے تھے, جلدی کر رہے تھے, کب آئے گا آگے وہ دن. ان المتقین فی جنات و عیون, یعنی یہ تو ان لوگوں کا حالت بیان ہوا جو قیامت کو مانتے نہیں تھے, بطور استعضاء کہتے تھے کہ کب آئے گا قیامت کا دن, کب آئے گا. آپ ہر وقت کہتے کہ قیامت کا دن آئے گا, حساب کتاب ہوگا, اللہ کی ہاں پیشی ہوگی اور اس طریقے سے جہنم جنت کا فیصلہ ہوگا, کب آئے گا یہ دن؟ لیکن متقین, ان المتقین فی جنات و عیون, باغات میں ہوں گے, چشموں میں ہوں گے, آخذین ما آتاہم ربہم, لیتے ہوں گے جو دیا ہے ان کو ان کے رب نے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین, دنیا کے اندر یہ نیکی کرنے والے تھے, یہاں نیکی کی وہاں مزی. کانو قلیلا من الليل ما یہجعون, اور یہ لوگ رات کو بہت کم بستروں پہ جا کر سوتے تھے, بلکہ رات کو اٹھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگتے تھے, تہجد کی نماز پڑھتے تھے, لمبی لمبی دعائیں مانگتے تھے. اس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری, بہت تھوڑا سوتے تھے, سمجھے نا. اور ہمارے طلبہ کیا کرتے ہیں, رات کو سوتے نہیں ہیں, اس وقت قرآن کے درس میں نہیں آتے, یہاں گھومتے رہتے ہیں, سو سوتا ہے, رات کو سوتے نہیں. رمضان کا مہینہ اللہ کے لعنت نہیں برسے گی تو کیا ہوگا کہ رمضان کا مہینہ رات کو نہ سوئے اور دن کو جو ہے نا پھر درس میں شریک نہ ہو اور جا کر سو جائے. ایمان والوں کی صفات تو یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ رات کو نہیں سوتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کم سوتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اور دن کو پھر وہ کیا کرتے ہیں, استغفار پڑھتے ہیں, استغفار دن کو استغفار پڑھتے ہیں, پھر دن کو سوتے نہیں ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ, اور پھر صبح کیا کرتے ہیں, اپنے گناہوں کے معافی مانگتے ہیں, استغفار پڑھتے ہیں کہ رات کے عبادت کے اندر اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ معاف کر دے. ایمان کی علامت ہے, آپ کار خیر کرے اس کے بعد استغفار کرے. کیوں؟ اس لیے کہ استغفار کار خیر کے لیے جبیرہ ہو جائے گا. کار خیر کا حق تو کوئی بھی آدمی ادا نہیں کر سکتا, کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. تو کار خیر کے بعد جب آپ استغفار پڑھیں گے تو کار خیر کے اندر جو کمی کوتاہی ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور پھر آپ کا عمل بارگاہ الہی میں قبولیت کا قابل ہو جائے گا. تو ایمان والوں کی یہ صفات ہے کہ رات کو کم سوتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے, دعائیں مانگتے ہیں, اور جب صبح ہو جاتی ہے تو پھر استغفار میں لگ جاتے ہیں کہ اللہ رات کے عبادت کی کمی کوتاہی کو معاف فرما. فخر نہیں کرتے رات کی عبادت پر. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اور ان کے مال کے اندر مانگنے والے کا بھی حق ہے, والمحروم, اور اس آدمی کا بھی حق ہے جو فقیر ہے لیکن مانگ نہیں سکتا, مانگتا نہیں ہے, عادت نہیں اس کے مانگنے کی, شرم آتی اس کو, اس کو محروم کہتے ہیں. محروم اس لیے کہتے ہیں کہ کپڑے اچھے ہیں, مانگتا نہیں ہے, بظاہر لگتا نہیں ہے کہ فقیر ہے اور مانگتا نہیں ہے, تو اس لیے محروم رہتا ہے, اس کو کوئی اس کو دیکھتا نہیں, کچھ دیتا نہیں ہے. وفی الارض آیات للموقنین, اور زمین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے بہت ساری نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. وفی انفسکم, اللہ فرماتے ہیں کہ زمین تو آپ کے سامنے ہے لیکن آپ کا وجود تو آپ کے پاس ہے, آپ کے وجود کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں, ذرا اس کو دیکھ کے غور سے. افلا تبصرون, آپ کے وجود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے مختلف رنگ ہیں, یہ آپ کو نظر نہیں آتے ہیں. وفی السماء رزقکم وما توعدون, اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور تمہارے ساتھ جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ سب کچھ ہے. تو آسمان میں تمہارا رزق کیا مطلب, یعنی آسمان والے کے ہاتھ میں تمہارا رزق ہے. ہم جو رزق کھاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو زمین سے نکلتا ہے, مطلب کیا ہے کہ آسمان والے کے ہاتھ میں تمہارا رزق ہے. جب آسمان والا چاہتا ہے تو سندھ کی زمینوں میں گندم پیدا ہوگی, جب آسمان والا چاہے گا تو یہاں باغات کے اندر پھل پیدا ہوں گے, اور جب آسمان والا نہیں چاہے گا تو پاکستان کی زمینوں میں گندم پیدا نہیں ہوگی, یہاں کے درختوں میں پھل پیدا نہیں ہوں گے. آسمان میں تمہارا رزق ہے مطلب یہ ہے کہ آسمان والے کے ہاتھ میں تمہارا رزق ہے. فورب السماء والارض انه لحق, رب السما والارض کی قسم, زمین آسمان کے رب کی قسم, انه لحق, یہ تمام کے تمام باتیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی یہ سب کے سب حق ہے. اللہ تبارک و تعالی میرے آپ کے یقین کو بڑھانے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں ہمارے سامنے, پھر بھی یہ سبق ہمارے دل میں نہیں اترتا. کتنی قسمیں کھائی اللہ پاک نے سبق کے لیے لیکن دل میں نہیں اترتا, زندگی پر کوئی اثر نہیں ہے ان اسباق کا. حل آتا کا حدیث حذیف ابراہیم، ہاں ان ایک لفظ رہ گیا، انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، یہ لفظ رہ گیا تھا، مثل ما انکم تنطقون، یہ جو کچھ بیان ہوا یہ سب کے سب کیا ہے؟ حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ حق ہے جو کچھ بیان ہوا، اور اسی طریقے سے حق ہے جس طریقے سے آپ کو اپنی بولی حق نظر آتی ہے۔ آپ باتیں کرتے ہو تو اس وقت آپ کو یقین ہوتا یا نہیں ہوتا کہ میں بات کر رہا ہوں؟ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اور یہ بات میری ہے، آپ کو یقین ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو جس طریقے سے آپ کو اپنی بات پر یقین ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ تمام کی تمام باتیں اس طریقے سے کیا ہے؟ قطعی اور یقینی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقلوں کے مطابق ہم سے بات کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ آپ کو اپنی بات پر یقین ہوتا یا نہیں ہوتا کہ میں بول رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، یہ میری بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس طریقے سے یہ یقینی ہے۔ حال آتا کا حدیث حذیفہ ابراہیم، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی؟ یہ تخویف دنیاوی کا ایک نمونہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم علیہ السلام کے مہمان، کہ جو کیا تھے؟ عزت والے تھے، معزز تھے، لیکن ہمارے معززین کی طرح معزز نہیں تھے کہ جو ایک دوسرے کے ٹانگے اور بازو توڑ دیتے ہیں، ایسے معزز نہیں تھے۔ معزز ان کو نہیں کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو قرآن نہیں پڑھتا، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، جو اللہ کو نہیں پہچانتا، جو پیغمبر کو نہیں پہچانتا، جو دین کو نہیں پہچانتا، جو احکام کو نہیں پہچانتا، یہ معزز نہیں ہے، یہ تو ذلیل اور حقیر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فیصلہ یہ ہے کہ معزز وہ ہے کہ جس کے پاس تقوی کی دولت زیادہ ہو، وہ معزز ہے۔ سفید کپڑے پہننے سے، تھائی ڈالنے سے، بوٹ پہننے سے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا کنگھی بالوں میں چلانے سے کوئی معزز نہیں ہوتا۔ آدمی معزز ہوتا ہے اعمال سے، ایمان سے، تقوی سے آدمی کو عزت ملتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو یہ معزز تھے جو آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب داخل ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تو کہا سلاما، سلام کی سنت یہاں سے چل پڑی ہے۔ فقالوا سلاما، سمجھ گئے نا؟ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا، کیونکہ اس سے پہلے سلام کی سنت تھی نہیں، تو اللہ پاک نے سوال کا جواب بھی دیا ہے، قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ جو فرشتوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے ہوئی لفظ کا سلام۔ قوم منکرون، ابراہیم علیہ السلام دل میں کہنے لگے یا جلدی جلدی اپنے گھر میں گئے اور بیوی سے کہنے لگے، لوگ آئے ہیں لیکن ناشنا ہے، اس علاقے کے نہیں لگتے ہیں، تو علاقے کے لوگ تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، منکرون کا مطلب یہ کہ ناشنا ہے، باہر کے لوگ ہیں۔ فراغ الى اہلہ فجا بعجل سمین، گئے اپنے گھر اور فوراً گائے کا بچڑا ذبح کیا اور بیوی سے کہا کہ میں مہمانوں کے پاس جا رہا ہوں، آپ جلدی جلدی اس کو بھون دے، اور بھون کے جو ہے نا، ظاہر بھوننے میں وقت تو لگتا ہے نا، بھون کے لا کے سامنے رکھ دیا۔ اس کو کہتے سخی، سخی اس کو کہتے ہیں، مہمان آئے ہیں، مسافر آئے ہیں، جان پہچان والے نہیں ہیں، اگر ہمارے پاس مہمان آتا ہے اور ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم چائے بھی نہیں پلاتے، راستے بھی نہیں بتاتے، آگے ہر دکاندار کہتے ہیں آگے پوچھو، راستہ کوئی نہیں بتاتا، حالانکہ جس کے بارے میں وہ پوچھ رہا ہوگا وہ اس طرف ہوگا کہ آگے پوچھو، اور پھر خاص کر لاہور میں تو کوئی راستہ نہیں بتاتا۔ تو مہمان آئے ہیں، بالکل ناشنا ہے، جان پہچان نہیں ہے، اور گھر میں گئے اور بچڑا ذبح کر کے بھون کے لا کے سامنے رکھ دیا۔ فقرب الیہم قال الا تاکلون، کہا کھاتے کیوں نہیں ہو، مہمان کھا نہیں رہے تھے، وہ حیران ہو گئے کہ کیا ہو گیا یہ، اور اگائی اللہ کے سامنے رکھ دیا. تو وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے, کیونکہ اس زمانے کے اندر جب کوئی آدمی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے گھر جاتا تھا تو ان کا پانی نہیں پیتا تھا, ان کا نمک نہیں کھاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے کہ میں تو مہمان سمجھ رہا تھا, یہ تو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آئے. اول العظم نبی ہے پیغمبر, اول العظم نبی ہے, لیکن غیب کا علم نہیں ہے, ورنہ وہ کیوں جاتے اور بچڑے کو ذبح کرتے اور بون کے لا کے جو ہے مہمانوں کے سامنے رکھتے, اور کیوں خوفزدہ ہوتے اگر ان کو پتا ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں. قال الا تاکلون, کیوں نہیں کھاتے ہو. فاوجس منہم خیفتا, دل کے اندر خوف محسوس کرنے لگا کہ شاید نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں. وہ سمجھ گئے. قالوا لا تخف, انہوں نے کہا کہ گھبرانا نہیں, ڈرنا نہیں. وبشروه بغلام, ہم تو جا رہے تھے ایک قوم کو تباہ کرنے کے لیے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے ایک بشارت دی تھی, وہ بشارت دینے آئے ہیں, باقی ہم نے جانا کہ اور ہے. فبشروه بغلام علیم, ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا دی کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوگا, بہت سمجھدار ہوگا, ہوشیار بچہ ہوگا. اور یہ اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری تھی. فاقبلت امرأته فی سرت فسکت وجہها وقالت عجوز عقیم. اب بیوی نے یہ بات سنی, اب ظاہر ہے حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی, حجرہ کے ہاں تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے, لیکن ان کے ہاں تو کوئی اولاد نہیں تھی, اور خاتون کی تو ساری خوشی جو ہے نا وہ اولاد میں ہے. لیکن اب عمر اولاد کی نہیں رہی تھی, اس لیے جب انہوں نے یہ بات سنی تو تعجب کی وجہ سے, وہ حیرت کی وجہ سے وہ کہنے لگی, یعنی انہوں نے حیرت کا اظہار قول سے بھی کیا اور حیرت کا اظہار کس سے کیا, فعل سے بھی کیا. تو فعل سے کس طریقے سے کیا. فاقبلت امراته فی سرتن, حیرت کے اندر بیوی نے جیسی خبر سنی آ گئی. فسکت وجہها, اپنا ماتھا جو ہے نا پیٹا اس طریقے سے. یہ کیا سمجھے نا, حیرت کے وقت جو ہے نا لوگ کہتے ہیں نا, میں نے تو زور سے مارا, لیکن یہ ہے کہ حیرت کے وقت لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, اپنا ماتا جو ہے نا وہ پیٹا مارا. یہ تعجب کا اظہار ہے فعلا, اور آگے تعجب کا اظہار ہے قولا. وقالت عجوز عقیم, اور کہنے لگی ارے مہمانوں میں تو بڑھیا ہوں اور بانج ہو گئی ہوں, میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا. قالوا كذلك قال ربك, مہمانوں نے کیا کہا, یوں ہی کہتا ہے تیرا رب. انه هو الحکیم العلیم, اور وہ حکیم بھی ہے علیم بھی ہے. یعنی آپ کا بڑھاپا, آپ کا باجپن, بانج ہونا, یہ سب اس کے علم میں ہے, اس کے علم میں ہے. آپ کا بڑھاپا ان کے علم میں, آپ کے شوہر کا بڑھاپا ان کے علم میں ہے, ماہواری بن ہو گئی اس کے علم میں ہے, ابھی خبر نہیں ہے. اور حکیم ہے وہ, اس عمر میں آپ کو اولاد دے رہا ہے, اس میں ضرور بڑی حکمت ہوگی, اور یہ ابو الانبیاء بنے گا, پیغمبروں کا باپ بنے گا, اور اس طریقے سے امت کا مقتدا اور پیشوا بنے گا, اس میں ضرور حکمت ہے, حکیم ہے وہ. اس عمر میں جو آپ کو اولاد دے رہا ہے تو اس میں ضرور کوئی بڑی حکمت ہے. قال فما خطبكم, اب ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے, خوشخبری مل گئی. اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ ظاہر ہے اتنی بڑی جماعت تو صرف اس خبر کے لیے نہیں آئی ہوگی, کوئی اور کام ہوگا. قال فما خطبكم ایها المرسلون, کیا مطلب ہے, کیا کام ہے, کس کام کے لیے آپ آئے ہو. ایوہ المرسلون, اے بھیجے ہوئے مہمانوں. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کے طرف اسے ہلاک کرنے کے لیے. ان کا گناہ وہ حد سے بڑھ گیا ہے, اور وہ خباثتی نفسی کے اندر مبتلا ہے، خباثت فطری کے اندر مبتلا ہے۔ بہت لمبے عرصے تک اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ڈیل دے رکھی تھی، لیکن اب اللہ کا فیصلہ جو ہے نا وہ ہو چکا ہے، اور جو فیصلہ جو ان کی تباہی کے لیے جو وقت مقرر تھا وہ وقت آ چکا ہے، اس قوم کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ لنرسل علیہم حجارتا من طین، تاکہ ہم ان پر برسائے پتھر کنکر کے، پتھر کنکر کے، اولے نہیں برسانے ہیں، پتھر کنکر کے برسانے ہیں ان کے اوپر۔ مسومتا عند ربک للمسرفین، اور وہ پتھر بھی ایسے ہیں کہ آپ کے رب کے طرف سے ان پتھروں پر نشانات لگائے گئے ہیں، نشانات لگائے گئے ہیں۔ للمسرفین، اور وہ پتھر کس کے لیے نشان زدہ ہے، کس کے لیے ان پر نشان لگائے گئے ہیں، اور کن کے لیے جو ہے نا وہ پتھر ہمیں دیے گئے ہیں؟ اس قوم کے لیے جو حد سے نکل گئی ہے، حد سے نکل گئی ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس بستی کے اندر جو مومن تھے وہ ہم نے کیا کر دیے، نکال دیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے کسی علاقے کے اوپر تو نبی اور نبی پر ایمان لانے والوں کو پہلے وہاں سے ہٹایا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے۔ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، تو اس پورے علاقے میں نبی نے کتنے سال محنت کی ہوگی، لیکن ایک گھر کے سوا کوئی گھرانہ مسلمانوں کا نہیں تھا، صرف ایک گھرانہ تھا، بس نبی کا گھرانہ تھا، اور باقی کوئی ایمان نہیں لایا تھا، غیر بیت من المسلمين۔ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، اور ہم نے چھوڑ دیا اس بستی کے اندر اپنی نشانی، للذین یخافون العذاب الالیم، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے، ان کے لیے ہم نے اس بستی کے اندر اپنی نشانی چھوڑ دی۔ اور وہ نشانی کیا ہے؟ سیاہ بدبودار پانی ہے۔ لوطی قوم، قوم لوط کا جو علاقہ ہے، آج بھی وہی وہاں پر وہ سیاہ بدبودار پانی کھڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا کہ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، ہم نے چھوڑ دیا ان کے بستی کے اندر نشانی، اپنی نشانی اس قوم کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرنے والی ہے، تو وہ جا کر وہاں عبرت حاصل کر سکتے۔ یہ تقریباً میرے خیال سے 20 سال پہلے کی بات ہے، ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے، میں چونکہ اس زمانے میں بندرو ٹاؤن میں تراویح پڑھتا تھا اور قاری محمدی صاحب وہاں ختم کرتے تھے، تو ختم کے اختتام پر انہوں نے جو بیان کیا تھا، بیان کے اندر انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، کہا کہ تصدیق بھی ہو گئی ہے، اور خبر ایک دن چلی تھی میڈیا پر، چلایا اس خبر کو چلایا گیا تھا، لیکن پھر بعد میں روک دیا گیا۔ ترکی کے اندر امریکی فوجیوں کے، اور ترکی جو ہے فوجی ہے، ان کا کوئی بڑا اجلاس ہوا تھا، اور اسی اجلاس کے اندر انہوں نے قرآن مجید کے نسخے کو اڑایا اور کہا کہ اس وقت دنیا کے اندر فساد اس کی وجہ سے، اور پھر وہ سارا کا سارا، ساری کی ساری چونی وہ زمین کے اندر چلی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کی نشانیاں کبھی کبھی اس طریقے سے ظاہر کر دیتے ہیں، فاسق فاجر قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی عذاب کے کوڑے جو ہے نا کبھی کبھی اس طریقے سے ڈال دیتے ہیں اور برسا دیتے ہیں۔ تو کہہ رہے تھے کہ وہ زمین جو ہے نا وہ ابھی وہاں وہ پانی پانی ہے، اب پتہ نہیں چلا اس خبر کے بارے میں مزید کی کیا ہوا پھر، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب نے ختم قرآن کے تقریب پر جو ہے یہ واقعہ سنایا۔ اچھا اور ان کے اوپر تو ان کے ساتھ تو بڑا عجیب کیا نا، پہلے ان کو کنکر مارے گئے سارے مر گئے، پھر زمین کو جو ہے نا کلٹی کر دی گئی اور کالا بدبودار پانی چھوڑ دیا ان کے اوپر، قیامت تک جو ہے نا یہ پانی وہاں رہے گا. تو یہ نشانیاں موجود ہے روئی زمین پر، عقل والوں کے لیے اس سے وہ عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون، اور یہ تخویف دنیاوی کا دوسرا نمونہ ہے. موسیٰ علیہ السلام جس کو ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بسلطان مبین، دلیل کے ساتھ، واضح دلیل کے ساتھ. واضح دلیل سے مراد کیا ہے؟ معجزہ. فتولى بركنه وقال ساحر. فتولى، پھر گیا پیٹ پیرا فرعون نے برکنه اپنے کابینہ کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام گئے دعوت دینے کے لیے اور وہ بدبخت اپنے کابینہ کے ساتھ پیٹ پیر کے چلا گیا، اور خاموشی کے ساتھ بھی نہیں گیا بلکہ کیا کہا؟ وقال ساحر او مجنون، کہا کہ یا تو جادوگر ہے معجزے کو دیکھ کر، اور کہا کہ یا تو کیا ہے مجنون ہے دعوے کو دیکھ کر. معجزے کو دیکھا کہا جادوگر ہے، دعوے کو دیکھا کہا مجنون ہے. فاخذناه وجنوده فنبذناهم في البيم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پکڑا ان کو ان کے فوج کو اور پینگ دیا ہم نے ان کو کس کے اندر؟ دریا میں. وہ ملیم، اور ڈوبتے وقت وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا. اس وقت تو وہ کہہ رہا تھا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن فرشتے نے اس کے منہ کے اندر مٹی ڈالی، اس لیے کہ نظر کے وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا. تو ڈوبتے وقت وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا، اور وہ جو تکبر کی ہوا اس کے اندر بری ہوئی تھی ہر وقت، وہ نکل گئی تھی ایک جھٹکے کے ساتھ. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور یہ نمونہ تخویف دنیاوی کے لیے تیسرا نمونہ ہے. قوم عاد جن کی طرف ہم نے بھیجا الریح العقیم، وہ ہوا جو خیر سے بالکل خالی ہو، کیونکہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب اللہ کسی قوم کی تباہی کے لیے ہوا کو بھیج دیتے ہیں تو پھر وہ ہوا خیر سے خالی ہوتی ہے. تو یہ ہوا بھی کیا تھی؟ عقیم، خیر سے خالی تھی. ما تذر من شيء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، اور یہ بڑی عجیب ہوا تھی جس چیز پر سے گزرتی تھی. ما تذر من شيء اتت علیہ، نہیں گزرتی تھی کسی چیز پر مگر کرتی تھی اس کو کالرمیم، کس کے طرح؟ گلی ہڈی کی طرح. رمیم اس ہڈی کو کہتے ہیں کہ جو گل جائے، یعنی ریزہ ریزہ ہو جائے. تو کیا مطلب؟ یعنی وہ بڑی عجیب ہوا تھی جس چیز پر گزرتی تھی تو اس کو ریزہ ریزہ کرتی تھی. ایسی ہوا اللہ تبارک و تعالی نے چھوڑ دی. وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حین، اور یہ چوتھا نمونہ ہے تخویف دنیاوی کا. قوم ثمود جب ان سے کہا گیا تھا کہ دنیا کے سامان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں باغات محلات، چند دن کے لیے اس سے فائدہ اٹھاؤ. فاتوا عن امر ربهم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رخصت دینے سے سرکشی میں چلے گئے. فاخذتهم الصاعقہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے پکڑ لی ایک دن. وهم ينظرون، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نکلنا شروع ہوا تو یہ اس کے آثار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ینظرون کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے آثار کو جو ہے نا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، فما استطاعوا من قیام، نہ ہو سکا ان سے کہ اٹھے، یعنی اٹھنے کی طاقت بھی ان کو ان کے پاس نہیں رہی، جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے کیا ہو جائے، اٹھ جائے. وما کانوا منتصرین، اور نہ بدلہ لینے کی طاقت تھی ان میں کہ اللہ سے بدلہ لے لے، نہ بدلہ لینے کی طاقت تھی، حالانکہ وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور قوم کہتی تھی، لیکن اللہ کی طاقت کے سامنے مخلوق کی طاقت کیا چیز ہے؟ تو نہ بدلہ لینے کی طاقت تھی ان کے اندر، اور نہ اپنی جگہ سے اٹھنے کی طاقت تھی. پھر وقوم نوح، اور اس طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم، یہ نمونہ نمبر پانچ ہے. من قبل، اس سے پہلے، انہم کانوا قوما فاسقین، یہ قوم بھی بڑی نافرمان قوم تھی. 950 سال میں مسلمان ہونے والے 80-82 سے زیادہ نہیں تھے، اتنی خطرناک قوم، ظالم قوم تھی. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اب اللہ تبارک و تعالی دلیل عقلی بیان کرتے ہیں برائے اس بار توحید اور اس طریقے سے صحت قیامت دونوں کے لیے. والسماء بنيناها بأيد، آسمان کو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، اٹھایا اپنے ہاتھوں سے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم وسیع قدرت رکھنے والے ہیں، وسیع قدرت رکھنے والے ہیں، یعنی آسمان کتنا وسیع ہے، کتنا وسیع ہے، اور آسمان کے اندر ایک ایک ستارہ کتنا وسیع ہے، اور ہر ستارے کے آس پاس حالے ہیں، اور وہ حالے ہزاروں میں ہے، کئی علاقوں میں ہے، چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں، اور وہ کتنے وسیع ہیں، زمین سے تو وہ بڑے ہیں. تو اس سے اندازہ لگائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کتنی وسیع ہے، جو آسمانوں کو بنانے والے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت بہت وسیع ہے. والارض فرشناها، اور پھر زمین کو میں نے بچھایا. فنعم الماہدون، بہترین بچھانے والے ہم. کچھ حصہ پلین ہے، کہیں جو ہے نا اوپر نیچے ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں دریا ہیں، اور صرف پہاڑوں میں آپ جائیں گے تو حیران ہو جائیں گے. پہاڑوں میں اللہ تبارک و تعالی نے برساتی پانی کے لیے بغیر کسی میئر کی محنت کی، اور بغیر کسی کونسلر کی محنت کی، اللہ تبارک و تعالی نے خود نالے نکالے ہیں پہاڑوں کے اندر، بارش برستی ہے، یہاں کا پانی، یہاں کا پانی اس نالے میں آتا ہے، پہاڑ کے اوپر کے حصے سے یہ نالا بہ کر نیچے آ جاتا، اور جتنے نالے نیچے بہتے ہیں تمام کے تمام نالوں کو وصول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نیچے دریاؤں کو بہایا ہے. ہر جگہ ایسا نظام اللہ نے چلایا. کتنا عجیب نظام ہے. لیکن اس لیے تو اللہ پاک نے اپنے قدرت سے، اپنے شان کے مطابق اس نظام کو پیدا کی. اس نے تو ہمیں کہتے غور فکر کرو، غور فکر کرو، اس نظام کے اندر مجھے پہچان جاؤ گے، میری قدرت کو پہچان جاؤ گے، اس کا علم حاصل ہو جائے گا، پھر انکار نہیں کرو گے. پھر ساری دنیا اگر آپ کو اگر ایک ہو جائے، اور دنیا کے تشدد کے تمام سامان لا کر جو ہے نا آپ کے اوپر تشدد شروع کرے کہ آپ قبر کے سامنے سجدہ کرے، یا قبر کے طواف کرے، یا بت کے سامنے سجدہ کرے، جب ایک دفعہ اللہ کے مخلوقات میں غور فکر کے بعد اللہ کی قدرت، اللہ کا شان آپ کو معلوم ہو جائے گا، اللہ کی صفات اور کمالات آپ کو معلوم ہو جائیں گے، کبھی آپ پھر غیر مخلوق کے سامنے نہیں گریں گے. لیکن جہل، چونکہ جاہل ہیں ہم، نہیں جانتے اللہ کو، اس لیے پتھروں کے سامنے گرتے ہیں، درختوں کے سامنے گرتے ہیں، اور اس طریقے سے کتوں اور بلیوں کے ساتھ اور بندروں کے سامنے ہم گرتے رہتے ہیں. اس سے بڑی بے عقلی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی وہ گائے کا گوبر پلیٹ میں لے کے کھا رہا ہے، اور وہ اس کی تصویریں جو ہے نا وائرل کر رہا ہے میڈیا پہ. اس سے بڑی بے غیرتی اور اس سے بڑی جو ہے نا بے حیائی اور بے عقلی ہو سکتی ہے؟ اور وہ قوم کے کمان کر رہا ہے. اچھا ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون, اور تمام کے تمام مخلوقات میں ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں, جوڑے پیدا کیے ہیں, یہاں تک کہ یہ جو کھجور ہے اس میں نر اور مادہ بھی ہوتا ہے, پھلدار درختوں کے اندر نر بھی ہوتا ہے مادہ بھی ہوتا ہے, اگر نر قریب نہ ہو تو مادہ پھل نہیں دیتا. جوڑے پیدا کیے اللہ نے. لعلکم تذکرون, تاکہ آپ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کریں. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین, طریق کامیابی ہے, بھاگو اللہ کی طرف, دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف, رجوع کرو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین, میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کھلا ڈرانے والا آیا ہوں. یہ فرض رسول ہے. ولا تجعلوا مع الله الها اخرا, مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کر, مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ شریک کسی اور معبود کو, الہ اخرا کسی اور الہ کو اللہ کا شریک مت بناؤ. انی لکم منہ نذیر مبین, تحقیق میں تمہارے طرف اللہ کے پاس سے کھلا ڈرانے والا آیا ہوں. کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اور کس شان سے پہلے آیت گزر گئی, اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سمجھایا کہ آپ کا غلام ہے وہ انسان ہے, جس طریقے سے آپ آدم کے بیٹے ہیں آپ کے پاس غلام ہے وہ آدم کا بیٹا ہے, دو آنکھیں آپ کے پاس ہے دو آنکھیں اس کے پاس ہے, ایک منہ آپ کے پاس ہے اس کے پاس, دو ہاتھ آپ کے پاس اس کے پاس, دو ٹانگیں آپ کے پاس اس کے پاس. ہو سکتا ہے کہ وہ صلاحیت میں آپ سے زیادہ ہو, حافظہ اور عقل میں آپ سے زیادہ ہو, آپ کا غلام طاقت میں بھی زیادہ ہو, دونوں برابر ہیں, لیکن آپ اس غلام کو اپنے جائیداد میں شریک ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. آیت پڑھی نا آپ نے, حالانکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ آیت تو ہمیشہ, یعنی آپ کو چاہیے تھے کہ کاغذ پر لکھ کر ہمیشہ اپنے پاس جو ہے جیب میں رکھتے. اور اللہ کے ساتھ مخلوق کو جو کسی بھی درجے میں اللہ کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا, کیونکہ وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے, ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور ذرہ برابر خوف دل میں پیدا نہیں ہوتا, اپنے مال کے اندر اپنے غلام کو شریک ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. اور میں نے تو یہ اضافہ بھی کیا تھا کہ مزارات پر بیٹھنے والے بدتی اپنے گدی کے اندر بھی کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اسی قبر والے کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے کہ یہ بیٹھا دیتا ہے یہ بیٹھی دیتا ہے, یہ سرجن ہے اور تقسیم کیا ہے, یہ سرجن ہے اور یہ فزیشن ہے, اور مزار کے بعد باہر چھوٹی سی قبر ہوتے یہ بابو ہے ان کا کمپیوٹر ہے, یہ بڑا عجیب ہوتا ہے. ہندوستان کا ایک مولانا ہے, واقعہ بیان کر رہا تھا کہ ایک لڑکی تھی ایک گھرانی کے اندر رہتی تھی, اور وہ ان کا عقیدہ بڑا اچھا عقیدہ تھا, بہت مضبوط عقیدے کی والی تھی, اور جہاں ان کا شادی بیاہ ہوا تھا وہ قبر پرست تھے. تو اس لڑکی کا کہ ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی, چار پانچ سال گزر گئے, تو اسی لڑکی کے نن نے ان سے کہا کہ آپ فلاں مدار پہ چلے جاؤ, وہ اولادیں دیتے ہیں تو آپ کو اولاد ہو جائے, آپ کی اولاد ہو جائے گی. انہوں نے کہا نہیں بھائی, اولاد تو قبر والے نہیں دے سکتے, اولاد تو اللہ دیتے ہیں, اور میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں بس جو وقت جو گھڑی مقرر ہے میرے اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھڑی کے اندر اولاد دیں گے, باقی میں اولاد کی وجہ سے میں شرک کی طرف نہیں جا سکتی ہوں کہ میں قبر پہ جاؤں اور وہاں پہ گر جاؤ سجدے کرو ان سے اولاد مانگو. تو ایک دن وہ جو نن تھی اس کی, اس نے کہا اپنے بھائی سے کہ اس کو طلاق دے دو, یہ مزار پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے اور جب تک یہ جائے گی نہیں ان کی اولاد نہیں ہوگی. تو وہ بڑی سمجھدار تھی, انہوں نے اپنی نن سے کہا کہ آپ کئی سالوں سے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہو اور آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے, پہلے آپ جائے مزار پہ ان سے کہے کہ بھائی میری رخصتی کرا دے, میری شادی کرا دے, آپ کی شادی جب وہ کرائیں گے تو پھر میں مان جاؤں گے, اس کے بعد پھر میں اولاد کی ہو چلی جاؤں گی ان کے پاس. تو انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں, بات یہ ہے کہ میرے ہاں تو میرے لیے تو رشتے بہت آتے ہیں لیکن میرا رنگ کالا ہے اور صورت اچھی نہیں ہے اس لیے وہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر دوسرا کام کرو, آپ اسی بابا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ بابا میرا رنگ کالا ہے اس لیے رشتہ نہیں ہو رہا, میرے رنگ کو گورا کرے, میرے رنگ کو گورا کر دے تاکہ رشتہ ہو جائے. تو وہ گرم ہو گئی کہ بابا یہ کام کرے گا, رنگ کو گورا کرے گا, یہ کوئی بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر رنگ کو گورا نہیں کر سکتا تو انسان کیسے دے سکتا ہے, رنگ کو گورا کرنا یہ تو آسان کام ہے اور بچہ دینا یہ مشکل کام ہے. آپ مانتی ہو کہ رنگ کو گورا نہیں کر سکتا تو پھر مجھے بچہ کیسے دے گا؟ حکمت کے ساتھ اس نے جب اپنے گھرانے کو سمجھایا تو گھرانے کے پورے گھرانے کا عقیدہ تبدیل ہو گیا. تو ولا تجعلوا مع الله الها اخر ان لكم منه نذير مبين, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, کسی اور کو الہ نہ بنانا, میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کل ڈرانے والا آیا ہوں. کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون, پیغمبر کے لیے تسلی ہے, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے طرح آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں اپنے اپنے امتوں کو تو امتوں نے ان کے دعوت کو قبول نہیں کیا اور اعراض کر لیا اور نبی سے کیا کہا, ساحر او مجنون, معجزات کو دیکھتے ہوئے کہا ساحر ہے اور دعوت کو دیکھتے ہوئے کہا کیا ہے, مجنون ہے. اتواسو بھی, اور پھر صرف یہ نہیں کہ نبی کو ساحر اور مجنون کہا بلکہ وصیت کرنے لگے لوگوں کو کہ یہ جو آدمی ہے یہ نیا عقیدہ لے کر آئے ہیں, خبردار ان سے بچ کے رہنا اور ان کے بات کو نہ سننا, ان کے قریب سے نہ گزرنا. اس طریقے سے پھر اپنے لوگوں کو, متعلقین کو, رشتہ داروں کو, دوستوں کو وصیت کیا کرتے تھے. اتواسو بھی بل ہم قوم طاغون, بلکہ یہ تمام کے تمام کیا تھی, سرکش قومی تھی. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی امتوں کا رویہ برتاؤ یہی رہا جو آپ کے ساتھ ہے, لہذا آپ پریشان نہ ہو. فتول عنہم فما انت بملوم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوٹ آ ان کے طرف سے میرے طرف, نہ قدرے ہیں نہ شکرے ہیں, آپ کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا, مذاق اڑاتے ہیں اور مسلسل مذاق اڑاتے آئے ہیں, مسلسل مذاق اڑاتے آئے, صدیہ گزر گئی نہیں مانتے ہیں, لوٹ آ میری طرف. فما انت بملوم, لہذا آپ پر کوئی الزام نہیں ہے, آپ نے اپنا فریضہ ادا کر لیا, پیغام پہنچا دیا, باقی ہدایت دینا آپ کے بس میں نہیں, آپ کا کام نہیں, لہذا آپ پر کوئی الزام نہیں ہے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, اور اب پیغمبر کو ان کا فریضہ بتایا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیے گا, اس سے مرا رہے نصیحت کرتے رہیے گا, اس لیے کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. جن کی اس قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے دولت کو لکھا ہے وہ آپ کے نصیحت کی وجہ سے ایمان کی طرف آئیں گے, اور جن کی قسمت میں اللہ نے ایمان کو نہیں لکھا ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ مذاق اڑائیں گے آپ کی دعوت کے، اور اس طریقے سے ساحر اور مجنون کے القاب دیتے رہیں گے، لیکن آپ مطمئن رہے اور صبر کرے. سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی امتوں کا معاملہ کچھ اس قسم کا رہا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اب دنیا کے اندر انسان اللہ تبارک و تعالی لے کر آئے ہیں، اور اشرف المخلوقات انسان کو قرار دیا، اور تین مخلوقات ذوی العقول ہے، جنات ہے، فرشتے ہیں، انسان. یہ تین مخلوقات ایسی ہے اللہ کے مخلوقات میں کہ ان کے پاس عقل ہے، اور اس کے علاوہ بڑی بڑی مخلوقات ہے لیکن وہ بے عقل ہے، ان کو ذوی العقول نہیں کہتے ہیں، عقل والی مخلوق نہیں کہتے. عقل والی مخلوقات تین ہیں، اور یہ جو تین مخلوقات عقل والی، اس میں سب سے چھوٹا بھائی انسان ہے، سب سے جونیئر انسان ہے. فرشتی بھی ان سے سینئر ہے، جنات بھی ان سے سینئر. لیکن خلیفہ اللہ نے کس کو بنایا؟ حالانکہ خلیفہ بڑے بھائی کو بنایا جاتا ہے، لیکن خلافت اللہ پاک نے چھوٹے بھائی کو دے دی، جو سب سے جونیئر تھا اس کو خلافت دے دی، سینئر کو خلافت نہیں دی. اس لیے کہ خلافت سینئر ہونے پر نہیں دی جاتی ہے، صلاحیت پر دی جاتی ہے، استعداد پر دی جاتی ہے. تو خلافت کی استعداد اللہ پاک نے فرشتوں میں نہیں رکھی، خلافت کی استعداد اللہ پاک نے جنات میں نہیں رکھی، خلافت کی استعداد اللہ پاک نے انسان میں رکھی، اس لیے خلافت انسان کو دے دی. اب انسان دنیا میں کیوں آیا؟ کھانے پینے کے لیے. کیوں آیا دنیا کے اندر؟ کھانے پینے کے لیے، کہ دنیا کے اندر آپ پیدا ہوں گے، آپ نے اپنے لیے گھر بنانا ہے، اور اس طریقے سے کئی نوکری کرنی ہے، اور کھانے پینے کے لیے آپ نے محنت مزدوری کرنی ہے، اور اس طریقے سے یہ بس یہ زندگی ہے آپ کی، اس طریقے سے آپ نے زندگی گزارنی. نہیں نہیں، ایک مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، ایک مقصد کے لیے، اور اس مقصد کے بتانے کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو بھیجا. اس مقصد کے بتانے کے لیے اللہ پاک نے آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، اور یہ بتایا گیا کہ آپ کون ہو، دنیا میں کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو، کہاں جانا ہے. یہ بتایا کہ آپ مستقل نہیں رہنا ہے، اور اب جو ہے نا آپ نے فنا نہیں ہونا ہے، موت آئے گی لیکن فنا نہیں ہونا ہے. یہاں دنیا کی زندگی ختم کرنے کے لیے آپ پر موت آ جائے گی، دنیا کی زندگی ختم، اس کے بعد آپ کے برزخ کی زندگی شروع ہو جائے گی، آپ برزخ کی زندگی میں چلے جائیں گے، وہاں آپ زندہ رہیں گے برزخ کی زندگی میں، اور برزخ کی زندگی کب تک آپ کے پاس رہے گی؟ قیامت کے دوسرے مرحلے کے قائم ہونے تک. اور قیامت کا دوسرا مرحلہ جب قائم ہو جائے گا تو پھر آپ کو دوبارہ سے یہی زندگی دی جائے گی، جو آخرت کی زندگی، اصل زندگی وہ دوبارہ آپ کو دی جائے گی. سمجھے نا؟ یعنی جس طریقے سے دنیا کے اندر آپ کا جسم بھی زندہ ہے، روح بھی زندہ ہے، اور آپ کا روح کس کے اندر ہے؟ جسم کے اندر ہے. برزخ کی زندگی کے اندر آپ کا جسم مرا پڑا ہے، وہ تو مٹی میں خاک ہو گیا ہے، روح جو ہے نا وہ زندہ ہے، اور روح جو ہے جسم سے الگ ہے، نکل کر جو ہے نا وہ الگ ہے. تو جس طریقے سے دنیا کے اندر روح جسم ہے، جسم میں ہے، آخرت کے اندر پھر واپس روح جسم کے اندر آ جائے، اور یہ جسم کھڑا ہو جائے. تو ایک عظیم مقصد کے لیے، وہ مقصد یہاں بتایا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے انسانوں کو جنوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی بندگی کے لیے. یعبدون کا مطلب عبادت نہیں ہے. کیا آپ یہ سمجھے کہ ہم نے اللہ پاک نے صرف نماز پڑھنے کے لیے پیدا کیا؟ نہیں، صرف عبادت کے لیے نہیں، بندگی کے لیے، بندگی کے لیے. گھر کے اندر آپ اس طرح زندگی گزارے کہ پتہ چلے اللہ کے بندہ ہے، بیوی کے ساتھ آپ زندگی اس طرح گزارے کہ پتہ چلے کہ آپ اللہ کے بندہ ہے، بیوی میاں کے ساتھ زندگی اس طرح گزارے کہ پتہ چلے کہ اللہ کی بندی ہے، دکان میں آپ زندگی اس طرح گزارے کہ پتہ چلے کہ آپ اللہ کے بندہ ہے، آپ اللہ کے کنٹرول میں ہو، اللہ کے قبضے میں ہو. ہر جگہ آپ نے اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنی ہے، گھر میں، دوستوں میں، بازار میں، کاروبار میں، ہر جگہ ہر جگہ اللہ کا بندہ بن کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے ہمیں دنیا میں پیدا کیے، دنیا میں لائے، اور جب ہم دنیا کی یہ مختصر زندگی اللہ کی بندگی میں گزاریں گے، پھر اللہ پاک نے ہمارے لیے جنت کی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اور اگر دنیا کی زندگی اللہ کے مقابلے میں یہاں کیا ہے، شیطان کی بندگی ہے، پھر اگر دنیا کی زندگی ہم نے اللہ کی بندگی میں نہیں گزاری تو پھر کس کی زندگی میں گزاری ہوگی؟ شیطان کی زندگی بندگی میں۔ تو شیطان کی زندگی میں جو آدمی دنیا کی زندگی کو گزارتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم، اور جہنم کی دہکتی آگ ہے۔ پھر اس لیے اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس لیعبدون، میں نے انس و جن کو پیدا نہیں کیا ہے مگر اپنی بندگی کے لیے، ما اريد منه من رزق وما اريد ان يطعمون، میں اس سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا کہ میں نے آپ کو پیدا کیا ہے لہذا کوا کے مجھے دیا کرے۔ سمجھے نا، جس طریقے سے آغا خان ہے، تمام آغا خانیوں سے کہا کہ آپ اپنے کمائی کا 12% ہمیں دیا کرے اور یہاں سے پھر ہم غریبوں میں تقسیم کریں گے۔ اللہ کے ہاں یہ نظام نہیں ہے کہ میں نے آپ کو پیدا کیا لہذا آپ جو کمائے اس کا 12% ہمیں جو ہے دیا کرے اور ہم یہاں سے پھر غریبوں پر کیا کریں گے، خرچ کریں گے۔ نہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ تو خالق مالک ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ سے رزق نہیں مانگتا کہ مجھے رزق دیا کرے، کھانا کرایہ کرے، اور نہ میں آپ سے طعام مانگتا ہوں، یعنی طعام بھی خوراک ہے، رزق بھی خوراک ہے، رزق عام ہے، طعام خاص ہے، رزق بالواسطہ ملتا ہے اور طعام بلا واسطہ ملتا ہے، بلا واسطہ آپ کا خوراک ہے۔ ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق تو اللہ ہے، رزق تو اللہ دیتا ہے، وہ آپ سے رزق نہیں مانگتا۔ ذو القوۃ المتین، قوت اور متین کا ایک معنی ہے، تو قوت کے بعد متین کا لانا تاکید کے لیے ہے، تو ہم کیا کریں گے، شدید قوت والا، اللہ تبارک و تعالی شدید قوت والا ہے۔ فَإِنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے لیے کیا ہے، عذاب میں بہت بڑا حصہ ہے، عذاب میں بہت بڑا حصہ ہے۔ لہذا یہ اپنے قتلوں پر غرور نہ کرے کہ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، علاقے کے اندر میرا برم ہے، میری بدماشی ہے، اس پر غور نہ کرے، اس پر غرور نہ کرے۔ اس لیے کہ جو آدمی ظالم ہے، ظالم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عذاب میں بہت بڑا حصہ مختص کر کے رکھا ہے۔ مثل ذنوب اصحابہم، جس طریقے سے بڑا حصہ ہے ان کے جو پیشوا گزرے ہیں اور ان کے جو مقتدا گزرے ہیں ظلم کے اندر، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، قوم نوح علیہ السلام، یہ ظالموں کے مقتدا اور پیشوا گزرے ہیں، تو جس طریقے سے ان کے لیے عذاب میں بہت بڑا حصہ ہے، 2022 کے ظالم آپ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عذاب کے اندر اتنا بڑا حصہ رکھا ہے۔ اس لیے اپنے ظلم پر فخر نہ کرے، اپنے بدماشی پر فخر نہ کرے، اپنے قتل و غارت گری پر فخر نہ کرے، رونے کا مقام ہے، رونا چاہیے۔ فلا یستعجلون، لہذا اب عذاب کے لیے جلد بازی نہ کرے، آگے تو آپ کے لیے عذاب ہے، دہکتی آگ ہے۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو انکار کرتے ہیں، من یومہم الذی یوعدون، اس دن سے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے عذاب کو تیار کر کے رکھا ہے، اس سے غافل بنے ہوئے، غافل بیٹھے ہوئے، ان کے لیے تباہی ہے۔ اللهم اعطنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور، اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر بک نستعین. مولا یا عز و جل جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، جو بیمار رہے مولا یا عز و جل سب کو شفاء کاملہ اجل عطا فرما. مولا یا عز و جل جتنے لوگ ہمارے ساتھ درس میں شریک ہے ان کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نجات کا دریا بنا، ہدایت کا دریا بنا. مولا یا عز و جل قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو، ہماری اولادوں کو اور ساری دنیا کے لوگوں کو یا رب العالمین منور فرما. قرآن مجید کی عزت عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، قرآن مجید کی عزت عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. خدائے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، حسنات کے محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، معصیت سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. رمضان کے تمام برکات نصیب فرما، رحمت اپنے یا اللہ اپنی رحمت ہمارے طرف، ہمارے گھروں کی طرف، ہمارے اہل و عیال کی طرف متوجہ فرما. دیا مغفرت نصیب فرما، جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما. مولا عز و جل جامعہ ربیع الاحسن العلوم اور ان کے شاخے جو ایک بہت بڑی دنیا ہے، بڑے خرچے ہیں اور آمدات غیر یقینی، خرچے یقینی ہے. مولا عز و جل رجال خیر کو اور اس طریقے سے مدارس کے ساتھ اور اس طریقے سے علماء طلباء کے ساتھ امداد کرنے والوں کو متوجہ فرما اور تمام ضروریات اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما. خدا ان اداروں کی حفاظت فرما، داخلی خارجی اور اپنوں غیروں کے شرور سے. مولا عز و جل ہمارے جامعہ اور شاخوں کی اور اس طریقے سے دنیا بھر کے دینی اداروں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، تبلیغ جماعت جو ساری دنیا میں کام کر رہی ہے مولا عز و جل ان کی بھی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ، ہمارے شیخ کے درجات بلند فرما، ہماری محنت ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، کیونکہ ہم اپنے شیخ کی بصرت سے جو ہے یہ درس دے رہے ہیں اور آپ اس سے مستفید ہو رہے ہو. مولا عز و جل ہماری محنت کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، درجات بلند فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.